وہ میسی کا میں واقعہ بتا دوں ذرا. آپ چلے میں پھر آ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے شیخ صاحب کا جو ہے درس سن لیا. انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ کوشچن آنسر کا سیشن سٹارٹ ہوگا. تو شیخ صاحب نے چونکہ میرے سے میلسی کا ذکر کیا ہے تو اسی حوالے سے میں آپ ساتھیوں کا ایک بات بتا دوں. جب میں نیا نیا اہل حدیث ہوا تھا تو جب میں ملتان میں پڑھتا تھا پیٹرومن کالج میں, تو جب میں ادھر آیا واپس اپنے شہر میں تو ہفتے بعد میں آتا تھا چھٹی پہ, تو جب میرے والد صاحب نے مجھے دوسرے طریقے سے نماز پڑھتے دیکھا صحیح اور صحیح حدیث کے مطابق, تو وہ بڑے حیران ہوئے. ہماری بدقسمتی سے میرے پورے خاندان میں کوئی بھی کیا کہتے ہیں اہل حدیث نہیں ہے, نہیں تھا اس ٹائم, نہیں تھا, اب الحمدللہ ہے. اب ہمارے گھر میں بھی اور اسی طرح اور بھی ہمارے کچھ رشتے دار اللہ پاک کی توفیق سے جو ہے وہ صحیح حدیث کے نزدیک آئے ہیں اور قرآن و سنت کے منج کو انہوں نے تھاما ہے اور تقلید سے اپنے آپ کو انہوں نے نکالا ہے. تو میں مختصرا بیان کرتا ہوں کیونکہ نماز ہونے والی ہے, اس سے اور میرے ساتھیوں کو جو بھائی مجھے سن رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس وقت یہ ہوا کہ میرے والد صاحب مجھے میلسی کا بڑا بہت بڑا مدرسہ ہے, مدرسہ ابو ہریرہ دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے. تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ چونکہ دیوبندی مکتبہ فکر سے اور دیوبندیوں میں بھی قبر پرست جو مکتبہ فکر ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ اکثر جاتے تھے زمانہ جہلیت میں, یعنی جب میں ان کے ساتھ جاتا تھا بچپن میں تو اس وقت مجھے لے کر جاتے تھے. تو وہ مجھے لے کر گئے وہاں پر ان کے پاس اور کہتے ہیں جی آپ نے جو سوال کرنا ہے تو کر لیں. تو اس وقت مجھے کیونکہ میں نئے نئے حدیث ہوا تھا مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا. نہیں جی میں بلانگ کرتا ہوں ملتان میلسی ضلع وہاڑی سے, ملتان کے نزدیک شہر. تو میں نے اس نے جو مفتی تھا مفتی کے پاس مجھے لے کر گئے ابو. تو میں نے کہا تو پہلی بنیادی چیز عقیدہ ہے. تو اس وقت میں عقیدہ سمجھتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نبی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر زندہ موجود ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر پہ زندہ موجود ہیں اور وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ وہاں پہ بیویاں بھی اللہ تعالیٰ بہرحال ایسے الفاظ میں منہ سے نکالنا بھی نہیں چاہتا جیسے اس نے باتیں کی تھی. مسجد میں بیٹھ کے اس نے باتیں کی تھی اور میرے ابو کے سامنے تھے اور دو وٹنس بھی تھے. بہرحال اس نے کہا کہ یہ حدیث موجود ہے. میں نے کہا جی کون سی کتاب ہے؟ کہہ رہے صحیح بخاری میں موجود ہے. میں نے کہا ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے؟ میں نے کہا دکھا دو تم بھائی صحیح بخاری میں موجود ہے تو. کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو دکھا دیں گے آپ فلانے دن آ جائیں. تو پھر اس کے بعد میں لاہور جانا تھا میں نے تو اگلے ہفتے آیا تو اس نے کہا جی ابھی ہمارے پیپر ہو رہے ہیں تو آپ اگلے ہفتے آئیں. پھر ایک اور یعنی اس نے مجھے اس طرح تین چکر لگوائے. چوتھے چکر میں جب میں گیا تو کہتے ہیں بھائی ہمارے اس وقت مصروفیت ہے مدرسہ تعمیر بھی ہو رہا تھا. کہتے ہیں یہ بھی تعمیر بھی ہو رہا ہے اس لیے ہم تمہیں نہیں دکھا سکتے. تو میں نے کہا بھائی اگر میں صحیح بخاری میں لے آؤں تو پھر تم مان جاؤ گے تو مجھے اس میں سے دکھا دو گے؟ تو کہتے ہیں جی ہم میں دکھا دوں گا کیوں نہیں صحیح بخاری آ گئی. تو اس کا خیال تھا کہ یہ ایسے ہی بس یعنی کہ جوش میں آ کے کیا اور یہ لائے لے کے نہیں آئے گا. تو میں اسی دن عبد غلام اللہ صاحب کے پاس گیا اور اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے. اللہ پاک کی توفیق ہی ہوتی ہے, اللہ پاک جس کو ہدایت دینا چاہتے دیتا ہے لیکن جو ہے ذریعے انسان ہی بنتے ہیں. تو اس نے جو حفظ غلام اللہ صاحب ہیں انہوں نے پھر صحیح بخاری ایک دکوٹا ہے قریب میلسی کے علاقہ اس کے قریب سے انہوں نے دیوبندیوں کے مدرسے سے ہی کسی لنک سے انہوں نے یہ صحیح بخاری مجھ کو منگوا کے دی. تو وہ آ گئی میرے پاس اور اس میں میں ان کے پاس انہوں نے مجھے حدیث بھی بتا دی تھی جس میں حضرت جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محل کی نشاندہی کی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے. تو وہ انہوں نے مجھے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ ہمارے پاس پروف ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس محل کے اندر موجود ہے. تو جب میں وہ لے کر گیا صحیح بخاری تو وہ مفتی صاحب نے سامنے دیکھی اور میں وہ دو وٹنس بھی ساتھ لے کر گیا تھا اور کیونکہ مجھے 100% یقین تھا کہ یہ مفتی جو ہے جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ آؤس غلام اللہ صاحب نے بھی مجھے کر دیا تھا کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے ایسی کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ہے اور یہ مفتی نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے صحیح بخاری پہ. تو جب لے کر چلے گئے تو اس نے میرے سامنے یعنی میں آپ کو کس طرح دکھاؤں گی اس نے یعنی ایک پیج کھولا دوسرا کھولا اور تیسرا کھول کے اس نے واپس تیسرے کو یعنی کہ چوتھے کے اوپر رکھ دی ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر صحیح بخاری میں موجود نہ ہو تو پھر جی وہ مفتی تھا وہ مفت کا مفتی تھا. ان کے اکثر مفت کے مفتی ہوتے ہیں زینی بھائی وہ مفت کا مفتی تھا. بہرحال اللہ اسے بھی ہدایت دے اللہ ہم سب کو جو ہے ہدایت دے اور استقامت دے. تو اس مفت کے مفتی نے مجھے کہا کہ اگر صحیح بخاری میں نہ ہو پھر تو میں نے ابو کی طرف دیکھا اور میں ہنسنے لگ گیا. تو ابو کو بھی یعنی برا تو لگا ہوگا, لیکن بہرحال ابو نے کہا نہیں جی اس کی طرف مولوی صاحب کی طرف دیکھو, میری طرف کیا دیکھتے ہو. میں نے کہا جی آپ کے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ یہ میں صحیح بخاری میں سے دکھاؤں گا, اب جس بندے نے مسجد کے اندر بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے اور کہا ہے کہ یہ بخاری شریف میں نہ ہو, تو پھر تو میں نے کہا تو اس کو جھوٹ تو پکڑا گیا ہے, تو آپ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں, کہتے نہیں جی ادھر ان کی بات سنو. تو جو دو وٹنس گئے تھے ان میں سے ایک بندہ الحمدللہ ریلیز ہو گیا تھا, میرے ابو بھی ہو گئے. اب ابو اس کے بعد ہوئے تھے, یعنی فوری طور پر نہیں ہوئے تھے, اس کے بعد مجھے ایک اور مفتی کے پاس لے کے گئے تھے, اور جب اس مفتی کے پاس سے واپس آئے تھے تو میرے ابو نے اسے کہا تھا, اس مفتی نے مجھے کہا تھا کہ یہ دہری ہے, اس مفتی نے مجھے کہا تھا کہ یہ دہری ہے اور یہ سارے اہل حدیث دہری ہیں, یہ اللہ کو نہیں مانتے. تو میرے ابو نے کہا تھا تم مفتی نہیں ہو, تم کچھ اور ہی, اس نے میرے ابو نے غلط الفاظ کہے تھے. تو بہرحال اس مفتی نے مجھے کہا کہ کوئی اگر اصل بخاری میں نہ ہو تو پھر, تو میں نے کہا بھائی تم کوئی بھی صحیح حدیث دکھا دو, کوئی بھی صحیح حدیث. تو کہتے تمہیں کیسے پتا ہے کہ صحیح حدیث ہوگی؟ میں نے کہا اسماع الرجال کا علم ہے, اللہ پاک نے مجھے اتنی توفیق دی تھی کہ میں نے مناظر سنے تھے اور پھر اللہ پاک کی توفیق سے مجھے میں یعنی کہ قرآن و سنت کے نزدیک آیا تھا, تو مجھے تھوڑی ٹرمز پتا تھی اسماع الرجال اور بیسک چیزیں پتا تھی. وہ کہتے تمہیں پتا ہے اسماع الرجال کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے بھائی الحمد للہ, اللہ کا احسان ہے مجھے پتا ہے. تو وہ جو ہے کچا ہو گیا بالکل, کہتا اچھا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اثر پہ زندہ موجود نہیں ہے, تو پھر بتاؤ اس کی دعوے کی کیا دلیل ہے؟ اور میں نے کہا بھائی میں نے کب دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ تم کرتے ہو, دعویٰ تم کر رہے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اثر پہ زندہ موجود ہے, اور اب تم میرے پہ ڈال دو دعویٰ. تو پھر یعنی اس طرح اس نے بات کی, تو پھر میں نے کہا جی اس کا بھی ثبوت موجود ہے صحیح بخاری کے اندر ہی. تو پھر میں نے وہ پیج نکالا اور پھر میں نے عربی بھی اسی سے پڑھائی, کیونکہ وہ ایک ہی جلد میں صحیح بخاری ہے اور وہ اسی سے پھر میں نے عربی پڑھائی, وہ جو میں نے اس کا نشان لگایا ہوا تھا. تو وہ پہلے تو اس نے پڑھی نہیں, یعنی کہ حدیث نہیں پڑھی, وہ عربی کو یعنی کہ خود بھی دل میں ہی پڑھتا رہا نا, اور اس کے بعد اس نے دل میں پڑھنے کے بعد پھر اس نے ترجمہ شروع کر دیا, ترجمہ شروع کر دیا تو ابو سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے, خیر جناب وہ نشست برخاست ہوئی. اس کے بعد ابو جی اس مسجد کے اندر نہ نماز پڑھنے گئے اللہ کی توفیق سے, اور نہ ہی جو ہے اس کے مولوی کی شکل دیکھنا انہوں نے گوارا کی, بلکہ ایک دفعہ ایک ختم پہ جا رہے تھے تو وہاں پہ وہ مولوی صاحب کھڑا تھا, تو ابو نے اس کی شکل دیکھ کے واپس میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے. تو میں نے کہا جی میں کہتے ہیں جی میں اس مولوی کے جہاں یہ مفتی ہو تو میں نہیں کہتا, یہ جھوٹا کذاب ہے, اللہ کے دین پہ جو ہے اپنا جھوٹ بولتا ہے یہ. تو اللہ پاک کی ہدایت ہوتی ہے, اللہ پاک جیسے پھر اس کے بعد دوسرے کے پاس لے کے گئے تھے تو اس سے بھی پھر ایسا ہی رسپانس ملا. تو پھر ابو نے کہا کہ نہیں میں اب خود اسٹڈی کروں گا, اور حق بات بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, سبزی بھی لینی ہو تو اس کو بھی ہم چھانچ پٹک کر لیتے ہیں, اور جب اللہ کے دین کی بات ہے تو ہم مفتی پہ اور مولویوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم خود تحقیق کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم خود تحقیق کریں تاکہ ہمارے سامنے حق واضح ہو. ہم یعنی کہ سائنس پڑھنے کے لیے, بایولوجی کیمسٹری کمپیوٹر پڑھنے کے لیے اسے پروگرامنگ کتنی یعنی کہ ٹف پروگرامنگ کرتے ہیں, کوڈنگ کتنی ٹف کرتے ہیں اگر جو کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو دین کے کام کو ہم اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں مولوی پہ. تو پھر ابو نے میرے نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے آپ مجھے بکس لا کے دیں. میں نے کہا جی اب میں آپ کے مفتیوں کی بھی لا کے دیتا ہوں, ٹاپ کی بکس, وہ جو جامع کہانیاں جو ان کا ہے ملتان کے اندر اس کی جس کا بھی شیخ صاحب نے ذکر کیا تھا, تو اسی طرح اور بھی میں نے ان کے ٹاپ کے مدرسوں کی بکس لا کے دی جس میں بنولی ٹاؤن کراچی کی, اور اسی طرح یہ جو ہے ان کا اکوڑا خٹک ہے, اور ان کا یہ شرفیہ جامع شرفیہ ہے, اور اسی طرح ان کا اسلام آباد والا ہے. تو ان کی میں نے بکس میں نے دی, اور اسی طرح پھر اس کے مقابلے میں جو ہے صحیح شیخ زبیر الجری کی جو نور العینین ہے وہ ایسی زبردست کتاب ہے دفاع دین پر, کہ اس میں انہوں نے سارے جھوٹ اس کے واضح کیے ہیں, اور صحیح حدیث ریفرنسز اسماع الرجال ہر حوالے کے ساتھ, یہ بہت بہترین کتاب ہے, اور اسی طرح یہ فاتح خلف امام کے اوپر. تو جب میں نے ان کو جا کے دی ہے تو پھر الحمدللہ انہوں نے خود پڑھی ہے, اور ایک سال انہوں نے تحقیق کی ہے, تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے نماز کا طریقہ صحیح سنت کے مطابق بنایا ہے. الحمدللہ اللہ پاک ان کو استقامت دے, اور اللہ پاک ان کو میں عقائد کی بھی کتابیں دے رہا ہوں, کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم ان سے جب ڈسکشن کی تھی تو عقائد میں تھوڑی سی یعنی کہ تھوڑی سی پرابلم میں نے فیل کی ہے. تو انشاءاللہ اب عقائد کی جب کتابیں پڑھیں گے, جب صحیح حدیث پڑھیں گے, اب حدیث کی کتابیں بھی گھر میں موجود ہیں الحمدللہ, تو ابو وہ پڑھتے رہتے ہیں. تو ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم جس طرح اپنی یعنی کہ گھر میں چیزوں کو خریدنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں, تو کم سے کم ایٹ لیسٹ ہم حدیث صحیح حدیث کی کتابیں جو ہیں اپنے گھروں کے اندر رکھیں. ہمارے بہت سارے ایل ای ڈیز کتابوں کے اندر ایل ای ڈیز بھائیوں کے پاس تو ہوتی ہیں, لیکن جو نئے ایل ای ڈیز ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے گھروں کے اندر حدیث کی کتابوں کو ضرور رکھیں. تو جی ابھی تین منٹ پڑے ہیں اور میرا انشاءاللہ, تو میں عمران احمد بھائی مائک چھوڑتا ہوں. جزاک اللہ خیر, آپ نے مجھے ریمائنڈ کرایا, میں نے فوراً ٹائم کی طرف دیکھا, تو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نماز کے بعد ملاقات ہوگی, اور سارے ساتھی اپنے اپنے سوال تیار رکھیں تاکہ جو ہے ہم شیخ صاحب سے وہ پوچھ سکیں. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیمان اللہ.
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. نماز میں جو ہے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, اور وہ ہمارے گمراہ بھائی جو رائے حق سے دور ہوتے جا رہے ہیں صرف تعصب میں, مسئلہ کی تعصب میں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے, اور اللہ رب العالمین ان کو بھی جو ہے قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس دین پر چلنے کی توفیق دے جو آسمان سے نازل ہوا ہے, اس دین کو چھوڑ دیں جو دین اس زمین پر بنا ہے, اور جس کے بنانے والے جو ہے سارے وہ لوگ ہیں جن کی زبان کی حفاظت نہ اللہ نے لی نہ اس کے رسول نے لی, صرف اور صرف ان کے اپنے مسئلے ہیں گھر کے, ان میں سے صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں. تو ہم صرف اہل حدیث گزارش یہی کرتے ہیں کہ بھائی صحیح مسئلوں کو لے لو ان کے, اور غلط مسئلوں کو غلط کہہ کر جو ہے چھوڑ دو. اس سے نہ ان کے احترام میں جو ہے کوئی کمی آتی, نہ عزت میں کمی آتی, نہ علمی جو ہے کسی وقار کو جو ہے کچھ دھچکا لگتا. ہم لوگ منتظر ہیں شیخ صاحب کے, اس دوران اگر کسی دوستوں نے کوئی بات کرنی ہے تو مائک میں چھوڑتا ہوں, ورنہ مجاہد بھائی کل دوستوں سے میں نے وعدہ کیا تھا اگر شیخ صاحب کے آنے میں 10-15 منٹ ہیں, ورنہ پھر شیخ صاحب کے آنے کے بعد امام زہری رحمت اللہ علیہ کے جو ہے حالات زندگی پر جو ہے چند صفحات میرے کو کل ملے تھے کتاب میں, تو وہ دوستوں سے شیئر کرنے کا. تو اگر کوئی دوست اسے مائک پر آنا چاہے تو آ جائے مائک پر, ورنہ پھر میں انشاءاللہ جو ہے اس موضوع پر. اچھا میں شروع کر دوں, میں شروع کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. کہ آپ کا نام اور نسب محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب بن عبداللہ بن حض ابن زہر القرشی الزہری ہے. صحیح ترین قول کے مطابق جو ہے آپ 51 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ کے والد مسلم بن عبید اللہ بنو امیہ کے خلاف لڑی گئی جنگوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے دست راست, جب آپ کے والد نے وفات پائی. میری آواز لکھنا بھائی کم ہے کیا آپ کے پاس؟ ایک منٹ میں پھر اپنی آواز کو جو ہے, آواز صحیح ہے میری, یہ آپ کہیں تو میں آواز بڑھاؤں پھر اپنی, پھر دوستوں کو شکایت ہوتی ہے کہ آواز جو ہے. جی ہاں 51 ہجری میں پیدا ہوئے. گڈ بائے بھائی, آواز میری ٹھیک ہے؟ لسنر بھائی آپ اپنے کان صاف کر لیں, آپ سنتے ہیں لیکن غور سے نہیں سنتے ہیں آپ بات کو جو ہے, اس لیے آپ پریشان ہوتے ہیں. اچھا کچھ ساؤنڈ ہے, یہ ساؤنڈ کیا ہے؟ واللہ عالم کچھ مجھے تو آواز تو مجھے بھی کچھ محسوس ہو رہی ہے. بہرحال اب آواز اگر دوستوں کی سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر میں تو کنٹینیو کروں. جی ہاں عبد الناصر بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کمپیوٹر کا فین کی آواز ہے. میرے روم میں جو ہے کافی جو ہے کیا کہہ لیں, بہت خاموشی ہے, تو اس وجہ سے شاید دوستوں کو جو ہے یہ آواز بھی جو ہے محسوس ہو رہی ہے, فین تک کی آواز آ رہی ہے. بہر آپ جو ہے سن 51 ہجری میں جو ہے پیدا ہوئے تھے, اور بنو امیہ کے خلاف لڑی گئی جنگوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست راست, جب آپ کے والد نے وفات پائی تو آپ جو ہے ایک فقیر بے نوا نوجوان کی صورت میں تنہا رہ گئے. مال و متاع سے خالی اور تنگ دست یتیم تھے, کوئی سرپرست نہ تھا جو ان کو سہارا دے سکے, صرف ایک بڑا بھائی تھا جس کے بارے میں تاریخ جو ہے کلیتن خاموش, یعنی ان کے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی کہ وہ جو ہے کیا ہوا ان کا اور کیا نہیں ہوا. اچھا تھوڑا سلو پڑھو. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ حفظ قرآن کی جانب متوجہ ہوئے, اور ان کے بھتیجے کے قول کے مطابق صرف اور صرف 80 راتوں میں پورا قرآن جو ہے حفظ کر لیا. پھر عبداللہ بن ثعلب سے علم النصاب سیکھنے لگے, پھر حلال اور حرام اور روایت حدیث کی جانب توجہ کی, چنانچہ جن صحابہ کی صحبت میسر آ سکی ان سے ملے. اس وقت 10 صحابہ جو ہے بقیر حیات تھے, ان میں حضرت انس بن عمر رضی اللہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل بن سعد بھی تھے. بعض کے بارے میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے. پھر قباء تابعین کی صحبت اختیار کی, مثلا سعید بن مصعب, عروہ بن زبیر, عبید اللہ بن عتبہ, ابو بکر بن عبد الرحمان وغیرہ. سب سے زیادہ استفادہ جلیل القدر امام حدیث سعید بن مصعب سے کیا. 8 سال مسلسل ان کی صحبت میں رہے, اکثر ملک شام کو جایا کرتے تھے. پہلی مرتبہ مروان کے زمانے میں شام گئے, آپ اس وقت بالغ ہو چکے تھے. حضرت ابن زبیر کے قتل کے بعد عبد المالک کی صحبت اختیار کی, پھر دیگر اموی خلفاء ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز، عبدالعزیز یزید ثانی اور حشام بن عبد المالک کے پاس آتے جاتے رہے. عراق اور مصر میں بھی آمد ورفت رکھتے تھے، حتیٰ کہ عوامی نامی جگہ میں جہاں ان کی آرادی تھی اور جو حجاز کے آخری سرحد اور فلسطین کے نزدیک واقع ہے وفات پائی. آپ کی وفات بقول صحیح 124 ہجری میں ہوئی. آپ کی عمر اس وقت 72 سال تھی. آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے شہرہ عام پر دفن کیا جائے تاکہ ہر گزرنے والا دعائے خیر سے یاد کرے. میں اب ابو ہریرہ بھائی بہت سلو سلو پڑھ رہا ہوں. میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے ایک کتاب مجھے ملی تھی، دوستوں سے اس کو شیئر کر رہا ہوں، اور اگر آواز صحیح آتی رہے تو مجھے ذرا بتاتے رہیے گا. نمایاں اخلاق اور صفات. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ پست اقامت تھے، داڑھی زیادہ گنجان نہ تھی، رخسار پتلے تھے، سر اور داڑھی کو مہندی لگاتے تھے، بینائی جو ہے آپ کی کمزور تھی. آپ بڑے فصیح اللسان تھے. مثل مشہور ہے کہ فسحائے روزگار 3 آدمی تھے، زہری، عمر بن عبدالعزیز اور طلحہ بن عبداللہ. آپ بڑے سیر چشم اور فیاض تھے. لید بن سعید کا بیان ہے کہ ابن شاب زہری ان تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے جن کو میں نے دیکھا. جو بھی سوال کرنے آتا اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے. جب اپنے پاس کچھ نہ بچتا تو دوستوں سے قرض مانگتے جو آپ کو دے دیتے. بعض اوقات سائل آتا اور آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ کا رنگ جو ہے زرد پڑ جاتا اور فرماتے، فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ امام زہری کو ان کے صبر و تحمل کا ثمرہ دے دیتے، یا تو کوئی آدمی تحفہ لے کر آ جاتا یا ان کے پاس کوئی چیز ادھار فروخت کر دیتا. امام زہری شارۂ عام پر لوگوں کے لیے شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی اور شہد پر مشتمل دسترخوان بچھاتے تھے. ایک مرتبہ پانی کے چشمے پر اترے، لوگوں نے شکایت کی کہ ان کے یہاں 18 بڑھیا عورتیں ہیں جن کے لیے کوئی خادم موجود نہیں ہے. امام زہری کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا. آپ نے 18,000 درہم قرض لیے اور ہر بڑھیا کو ایک خادمہ لونڈی دے دی. جب حدیث کا کوئی طالب علم ان کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کرتا تو حلف اٹھاتے کہ 10 روز آپ کو حدیث نہیں سناؤں گا. آپ طویل سفر طے کر کے دیہات میں جاتے اور بدھوؤں کو تعلیم دیتے. موسم سرما میں لوگوں کو شہد اور مکھن کھلاتے اور موسم گرما میں شہد اور گھی پیش کرتے. کثرت جود و کرم کے نتیجے میں بار بار مقروض ہو جاتے. بعض اوقات بھی خلفہ یہ قرض ادا کرتے اور بعض دفعہ ان کے احباب و عوان. آپ کے نمایاں ترین اوصاف جن کی وجہ سے ان کو شہرت عام اور اپنے امثالوں و اقرن پر فوقیت حاصل ہوئی دو تھے. نمبر ایک، عباس بھائی ذرا توجہ سے سنیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کریں اس میں سے. نمبر ایک، آپ بے حد درجہ محنتی طالب علم تھے، علماء سے ملاقات کے شائق تھے. جو کچھ علماء سے سنتے اسے محفوظ کر لیتے، رات کو دیر تک جاگتے اور جو کچھ سنا ہوتا اس کو یاد کرتے. ان کے ہم اثر فضلہ کا بیان ملاحظہ فرمائیے. ابو الزناد فرماتے ہیں کہ ہم حلال و حرام سے متعلق احکام لکھا کرتے تھے. ابن شاب زہری جو آپ کچھ جو کچھ سن لکھ لیتے. جب ہمیں ان کی ضرورت محسوس ہوئی تو پتا چلا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں. ابراہیم بن سعید کا قول ہے کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ امام زہری تم سے کس وجہ سے سبقت لے گئے. وہ بولے کہ زہری ہر مجلس میں حاضر ہوا کرتے. جو نوجوان یا ادھیڑ عمر کا آدمی ملتا اس سے مسائل دریافت کرتے. پھر انصار کے گھروں میں جاتے. جو نوجوان یا ادھیڑ عمر کا آدمی یا عورت ملتی اس سے مسائل پوچھتے. آپ جو ہے پردہ نشین خواتین تک سے مسائل میں جو ہے بحث کیا کرتے تھے. امام زہری علم کے اس قدر حدیث تھے کہ عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود سے علم استفادہ کے خاطر ان کی خدمت کیا کرتے. ان کے لیے پانی بھر کر لاتے اور دروازے پر جو ہے کھڑے رہا کرتے تھے. عبید اللہ اپنی لونڈی سے پوچھتے کہ دروازے پر کون ہے. وہ کہتی کہ آپ کا ضعیف البصر غلام ہے. اس سے مراد ان کی یہ ہوتی کیونکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے بینائی جو ہے کمزور تھی. چونکہ آپ دروازے پر کھڑے رہتے اور خدمت کرتے اس لیے لونڈی ان کو غلام سمجھتی تھی. امام زہری کے متعلق لوگوں کا بیان ہے کہ جب وہ گھر میں تنہا ہوتے تو اپنے ارد گرد کتابیں رکھ کر ان کے ساتھ اس قدر مشغول ہوتے کہ اور کسی بات کا خیال نہ رہتا. ان کی بیوی ان سے بڑی تنگ آ گئی. ایک رات ان سے کہنے لگی خدا کی قسم یہ کتابیں تو میرے لیے 300 سے زیادہ جو ہے خطرناک. امام زہری کی عادت تھی کہ جب کسی استاد سے حدیث سن کر لوٹتے تو اپنی لونڈی کو جگاتے اور کہتے سنو مجھے فلاں نے یوں حدیث سنائی اور فلاں نے یوں. وہ کہتی حدیث سے میرا کیا تعلق. امام زہری فرماتے مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. میں نے ابھی یہ حدیث سنی کہ اس لیے چاہا کہ اس کو یاد کر. آپ کا حافظہ بہت قوی تھا. آپ اس میں جو ہے یکتا ہے ضمانت ہے. ان کے بھتیجے کا بیان جو ہے آپ سن چکے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 80 راتوں میں پورا قرآن جو ہے حفظ کیا تھا. لیت امام زہری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں جو علم امانت رکھا اسے کبھی نہیں بھولا. عبد الرحمن بن اسحاق زہری سے روایت کرتے کہ میں نے کبھی کسی حدیث کے آدھا کا مطالبہ کیا اور نہ ایک کسی وقت کسی حدیث میں کبھی شک کا اظہار کیا. مجھے ایک حدیث میں شک پیدا ہوا, جب اپنے ساتھی سے پوچھی تو وہ ویسے ہی نکلی جیسے مجھے یاد تھی. دیار شام کے عظیم مورخ ابن اثاکر زہری کے حافظے کے بارے میں اپنی تاریخ میں عبدالعزیز بن عمران سے روایت کرتے ہیں کہ عبد المالک نے اہل مدینہ کے اطاف پر مشتمل ایک خط لکھا جو دو صحیفوں میں تھا. یہ خط ممبر کے نزدیک لوگوں کو پڑھ کر سنایا گیا. جب فارغ ہوئے اور لوگ ادھر ادھر چلے گئے تو سعید بن مسیب کے ہم نشین ان کے پاس جمع ہوئے. سعید نے پوچھا کہ خط میں کیا لکھا تھا. اے کاش کہ کوئی شخص ہمیں اس کے مندرجہ ذات سے آگاہ کرتا. ہم نشینوں میں سے ایک شخص کہنے لگا اس میں فلاں بات تحریر تھی, دوسرا کہتا کہ اس میں فلاں بات تھی, مگر سعید مطمئن نہ ہوئے. ابن شاہ زہری کو پتہ چلا تو فرمایا کیا آپ پورا خط سننا چاہتے ہیں؟ سعید نے کہا ہاں. امام زہری نے اپنے حافظے کی مدد سے یوں پورا خط پڑھ کر سنایا گویا کہ وہ خط ان کے ہاتھ میں ہو. ایک مرتبہ خلیفہ شام عبد المالک نے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا امتحان لینا چاہا. زہری سے کہا کہ میرے بچے کے لیے حدیث لکھوائیے. چنانچہ امام زہری نے ایک کاتب کو 400 حدیث لکھوا دی. ایک ماہ کے بعد شام نے کہا کہ وہ کتاب جس میں وہ حدیث درج تھی ضائع ہو گئی. امام زہری نے ایک کاتب کو بلا کر وہ حدیثیں دوبارہ لکھوا دی. جب شام نے پہلی کتاب کے ساتھ مقابلہ کیا تو اس میں ایک حروف کی بھی کمی نہ پائی. امام زہری کے بارے میں یہ عجیب بات منقول ہے کہ وہ شہد بہت پیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے. آپ سیب اور سرکے کو جو ہے پسند نہیں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان دونوں سے نسیان کا عارضہ لائق ہو جاتا ہے. امام زہری سے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے جو حدیثیں یاد کرنا چاہتا ہو وہ منقہ یعنی کشمش جو ہے کھایا کرے. سر آزمی بھائی میری آواز آ رہی ہے دوستوں کو یا نہیں؟ اچھا جی جزاک اللہ خیر. آواز کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں کر رہا. اچھا آواز صحیح. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام زہری جب مدینہ میں داخل ہوتے تو ان کی موجودگی میں علماء میں سے کوئی بھی حدیث روایت نہیں کرتا تھا جب تک آپ مدینہ سے تشریف نہ لے جاتے. میں نے بچشمے خود دیکھا ہے کہ مدینہ میں 70 اور 80 سال کے شیوخ حدیث موجود تھے جن سے روایت نہیں کی جاتی تھی. امام زہری ان سے عمر میں چھوٹے تھے مگر ان کے ہاں تلامزہ کی جو ہے بھیڑ ہوتی تھی. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی وسعت کے بارے میں علماء کی شہادت. بھائی شیخ صاحب آ جائیں تو مجھے ریڈ ڈاٹ دے دیجیے گا اور مائک پر آ کر بتا دیجیے گا جو مجھے پتا چل جائے کہ شیخ صاحب آ گئے. امام زہبی تذکرۃ الحفاظ میں اور حافظ ابن اثاکر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ لیز بن سعید نے کہا کہ میں نے امام زہری سے بڑھ کر جامع عالم نہیں دیکھا. جب ترغیب اور تحریر کے بارے میں حدیث روایت کرتے تو ہم کہتے یہ صرف یہی جانتے ہیں, اور اگر قرآن سنت کے بارے میں کچھ فرماتے تو آپ کی بات بڑی جامع ہوتی. امام مالک نے روایت کیا ہے کہ امام زہری مدینے آئے تو ربیہ کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں داخل ہو گئے. جب عصر کا وقت ہوا تو زہری باہر نکلے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مدینے میں ربیہ جیسا کوئی شخص نہیں. اور ربیہ نکلے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں زہری علم میں سب پر فوقیت لے گئے. عمر بن دینار زہری کے ساتھ بڑی دیر تک رہے اور پھر کہنے لگے بخدا میں نے اس قریشی جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا. حدیث میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام. ابن ابی حاتم نے الجرح و تعدیل میں اور حافظ ابن اثاکر اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن اپنے ہم نشینوں سے کہا کیا تم ابن شہاب زہری کے ہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. عمر بن عبدالعزیز نے اس کے ہاں کہا کہ اس کے ہاں ضرور جایا کرو, ان سے بڑھ کر حدیث کا علم رکھنے والا آج اور کوئی جو ہے موجود نہیں. اظہر آزمی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, تھوڑی دیر رک جائیں میں پھر انشاءاللہ مائک آپ کو دیتا ہوں. یہ چیپٹر کمپلیٹ کر لوں پھر اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا. معمر کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات فرمائی اس وقت حسن بصری اور ان کے ساتھ ہی زندہ تھے. دیکھیے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام حدیث میں اس سے جو ہے کون شخص واقف نہیں ہے, لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑا عالم جو ہے خیال کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز امام حسن بصری سے بھی بڑا عالم امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو خیال کرتے ہیں. اور اس وقت جو ہے امام حسن بصری اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی بن مدنی بھی جو ہے اس وقت حیات تھے. تو ان کی علمی اس کا اندازہ آپ لگا لیں. بہرحال حدیث کے عظیم عالم حجاز میں زہری اور عمر بن دینار ہیں, بصرے میں قتادہ اور یحییٰ بن ابی کثیر, کوفے میں ابو اسحاق اور امش, یہ بھی جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہی بیان. ان کا مطلب یہ تھا کہ اکثر احادیث صحیح ان کو یاد ہے. عمر بن دینار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امام زہری سے بڑھ کر حدیث کا علم رکھنے والا شخص نہیں دیکھا. یہ سن کر سفیان نے کہا کہ لوگوں میں امام زہری سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والا اور کوئی نہ تھا. مقبول کا قول ہے کہ زمین کی سطح پر زہری سے بڑھ کر حدیث کا کوئی عالم زندہ موجود نہیں. یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس علم کا اتنا ذخیرہ موجود نہیں جتنا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا. بھائی آپ ری لاگ کریں, اظہر بھائی آپ کو انشاءاللہ آواز آ جائے گی. اللہ حاضر قیاس اس زمن میں علماء کے بے شمار اقوال موجود ہیں کہ امام زہری اپنے زمانے میں حدیث کے یکتا روزگار فاضل تھے. ابن اثاکر کے قول کے مطابق اس کی وجہ خود زہری نے یہ بیان کی ہے کہ میں نے 35 یا 36 سال کا عرصہ اہل شام کی حدیثیں اہل حجاز کی جانب اور اہل حجاز کی روایت اہل شام کی طرف منتقل کرنے میں گزارا, چنانچہ کوئی شخص مجھے ایسی حدیث نہ سناتا جو میں نے خود نہ سنی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام زہری کی حدیث کی خدمات, امام زہری کی احادیث کی خدمات. امام زہری نے حدیث کی نمایاں خدمات انجام دی ہیں جن میں سے اہم ترین تین ہیں. نمبر ایک, عمر بن عبد العزیز کے حکم سے امام زہری نے حدیثیں جو ہے مدون کی. اور اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام زہری اولین شخص تھے جنہوں نے عمر بن عبد العزیز کے کہنے پر حدیثیں جمع کی تھی. خلفہ عمر بن عبد العزیز نے مدینے کے عامل ابوبکر بن حزم اور دیگر عمال کو لکھا تھا کہ حدیث نبویہ جمع کریں. ابوبکر بن حزم بہت کم حدیثیں جمع کر سکے تھے, البتہ امام زہری نے اس سلسلے میں نہایت اہم خدمات انجام دی تھی. حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے علم کی تدوین کا شرف امام زہری کو حاصل ہوا. ابو نعیم بطریق محمد بن حسن از مالک روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے امام زہری نے علم کو مدون کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ ابن اثاکر نے بھی تدوین حدیث کی نسبت امام زہری کی جانب کی ہے. ابن عبدالبر نے جامع البیان بیان العلم میں اپنی سند کے ساتھ عبدالعزیز بن محمد بن در اور عربی سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے علم کو ابن شہاب زہری نے مرتب کی. مختلف روایت میں جمع و تطبیق کا یہی طریقہ ہے. امام زہری نے تدوین حدیث میں سبقت کا فخر حاصل کیا, پھر علماء نے مزید جد و جہد اور صحیح سے کام لیا. امام زہری نے بہت سی احادیثیں حفظ کی تھیں, اگر وہ ان کو محفوظ نہ کرتے تو وہ ضائع ہو جاتی. ابن اثاکر لہ سے روایت کرتے ہیں کہ سعید بن عبد الرحمن بن حنبل نے ان سے کہا کہ اے ابو الحارث, اگر امام زہری نہ ہوتے تو بہت سی احادیث صحیحہ ضائع ہو جاتی. جمحی کہتے ہیں کہ اگر ابن شہاب زہری نہ ہوتے تو سنت کا کافی حصہ ضائع ہو جاتا. امام مسلم اپنی صحیح یعنی مسلم صحیح مسلم جو ہے کی کتاب الایمان والنظر میں امام زہری سے 90 ایسی روایتیں نقل کرتے ہیں جو معتبر سنت کے ساتھ منقول ہیں. صحیح مسلم میں امام زہری سے 90 روایتیں ہیں اور سب کی سب جو ہے صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ, اسی جو ہے پال ٹاک پر ہم نے یہ بات سنی دوستوں سے کہ امام زہری کو ہمارے ایک روم والے دوست جو ہے کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ جو ہے شیعہ تھے. نعوذ باللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم امام بھائی جزاک اللہ خیر. تو شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں, ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بلا تاخیر اب آپ پلیز اپنے ہاتھ اٹھا لیجیے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جو انتہائی ضروری سوالات ہیں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے, تو اس بارے میں آپ سوالات کیجیے. جزاک اللہ خیر. تو آئیے مرکز مشاہد بھائی آپ مائک دیجیے اور ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور ایک وقت پر ایک سوال کریں پلیز. اگر آپ نے مزید سوال پوچھنے تو فوراً پھر ہاتھ دوبارہ اٹھا لیں. اور ہماری محترمہ معذرہ بہن نے جو یہاں تشریف فرما ہے, اگر وہ سوال پوچھنا چاہتی ہے تو وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں, اور جب ان کی باری آئے تو اس وقت ٹیکسٹ جو ہے میں وہ لکھ دیں اپنا سوال, ہم ان کا سوال شیخ صاحب کے آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.
بھائی کا ہاتھ کھڑا ہوا آیا ابو اسماعیل بھائی, آپ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب آواز آ رہی ہوگی امید ہے آپ کو. جی میں اس کو بھی اسٹیٹس اس کا چینج کر دوں. اچھا جزاک اللہ خیر. یہ پہلے ایک بہن نے سوال کیا تھا ٹیکسٹ میں, اس کا جواب ہو جائے اس کے بعد آپ کو دیں گے مائک. جی نیکسٹ جو بھائی جن کا بھی ہاتھ کھڑا ہے, ایک منٹ میں اس کو 100% کرتا ہوں. جی ابو اسماعیل بھائی آپ اس کے بعد. پہلے یہ ان نے پوچھا ہے جی شیخ سیڈ دیٹ شرح سننا چین آف نریشن از ناٹ پروون ٹو ریچ ہم. آپ نے یہ کہا تھا ایک درس میں کہ جو شرح سننا ہے وہ پوری ثابت نہیں ہے ان سے. Did any dear major scholars of today and Salaf Salihin say this before him? یہ آپ سے پہلے کسی سلف صالحین لوگوں نے کہا تو لائک سلف صالحین ایکسپلینیشن سیم. یہ اس بک کے بارے میں دوسری ایکسپلینیشن ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں. یہ پھر ریکارڈ بھی کر رہے ہیں, میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ, تو پھر اس بہن کو میں بعد میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ. تو آپ لے لیں مائک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح سنہ کے نام سے جو کتاب اب چھپی ہے جسے شیخ خالد الردادی کی تحقیق کے ساتھ مدینہ سے شائع کیا گیا ہے, اس کتاب کا کوئی وجود ہو سلف صالحین کے دور میں کوئی نہیں تھا, میرے علم میں کوئی نہیں ہے, اس لیے سلف صالحین کا کوئی قول اس کے بارے میں مجھے نہیں ملا نہ مل سکتا ہے. کیونکہ یعنی جو سلف صالحین کا دور ہے تیسری صدی ہجری چوتھی صدی ہجری پانچویں, اس میں یہ کتاب مشہور نہیں تھی اس یہ نسخہ جو ہے. نمبر دو یہ کہ یہ جو نسخہ شائع کیا گیا ہے اس نسخے کے شروع میں اس کے لکھنے والے نے اس کی سند لکھ دی ہے اور اس سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے غلام خلیل. اس راوی کو سلف صالحین نے محدثین اکرام نے کذاب راوی قرار دیا ہے. کذاب ہے, دجال ہے, جھوٹ بولنے والا راوی ہے. تو اس کتاب کا جو بنیادی راوی ہے وہ کذاب راوی ہے جس کو سلف صالحین کذاب کہتے ہیں. کسی نے بھی اس کو ثقہ نہیں کرا دیا, حتیٰ کہ شیخ خالد الردادی بھی اس کو کذاب اور متروک ہی مانتے ہیں, مجروح ہی مانتے ہیں. اسی طرح اس کا جو شاگرد ہے ابو العلاء قاضی ابو العلاء الواسطی وہ بھی ضعیف راوی ہے اور اس کو بھی محدثین نے ضعیف کرا دیا ہے سلف صالحین نے. اسماء اور رجال کتابوں میں دونوں راوی پر جرح موجود ہے. تو میں نے جو اس کتاب کو شرح سنہ بربہاری کی جو کتاب ہے جسے تقلیدی سلفی انگلینڈ کے تقلید کرنے والے سلفی جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تقلیدی خدیجی اور تقلیدی سلفی جو ہیں جو اس کتاب کو پیش کرتے ہیں, اس کتاب کے بارے میں میں نے اس کی سند جو ہے اس سند پر بات کی ہے کہ سند کا ایک راوی جو ہے وہ غلام خلیل کذاب راوی ہے احمد غالب اور دوسرا راوی ضعیف ہے. تو یہ کتاب بربہاری سے ثابت ہی نہیں ہے. اب رہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ یا ابن ابی یعلا کا طبقات الحنابلہ میں شرح سنہ کو بربہاری سے منسوب کرنا, تو یہ بات تو صحیح ہے کہ انہوں نے کیا ہے لیکن انہوں نے کوئی سند نہیں بیان کی. تو ظاہر ہے کہ اگر ایک تابعی مرسل روایت بیان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ روایت جو ہے وہ حجت نہیں ہوتی, مردود ہوتی ہے. تو ایک آدمی 200-400 سال بعد آ کر کہے کہ فلاں آدمی نے یہ کتاب لکھی ہے یا اس کتاب میں کہا ہے, اور سند کوئی بھی نہ ہو, تو وہ کس طرح علمی میدان اس کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے؟ اس لحاظ سے جو لوگ شرح سنہ بربہاری کو صحیح سمجھتے ہیں چاہے وہ شیخ خالد الردادی ہیں یا تقلیدی سلفی ہیں کوئی بھی, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ شرح سنہ کا ایسا نسخہ پیش کریں جس کا کاتب جو ہے وہ قابل اعتبار ہو, سچا ہو, پھر اس سے لے کر بربہاری تک ساری سند صحیح ہو, کوئی ضعیف راوی نہ ہو. اگر وہ ایسی بات پیش کر لیں گے تو اسے سر تسلیم خم کیا جائے گا. اب میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ابھی ابھی ایک تازہ کتاب دیوبندیوں اور بریلیوں نے پیش کیا اہل حدیث کے خلاف رفع دین کے مسئلے پر, جس کا نام ہے اخبار الفقہاء والمحدثین. یہ کتاب جو ہے اس کتاب میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رفع دین کرتے تھے اور مدینہ میں جب آئے تو رفع دین کرنا چھوڑ دیا, رکوع سے پہلے اور بعد والا منسوخ ہو گیا. اب بریلوی اور دیوبندی بڑا اچھل رہے ہیں, اچھل کود رہے ہیں اور شور مچا رہے, کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے, دیکھو لکھی ہوئی ہے. تو میں نے اس کتاب پر بات کی اور ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب ہو اس کتاب کا جو مصنف ہے محمد بن حارث بن اسد, اس سے ثابت ہی نہیں ہے. اس کے مرنے کے 100 سال بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو 100 سال بعد جس نے کتاب لکھی اس کا نام پتہ نہیں, سند کوئی نہیں. تو یہ کتاب موضوع والے جس گلا پیش کرتے ہیں تو بربہاری کے مرنے کے 200-400 سال یا 800 سال بعد یا 600 سال بعد کوئی آدمی آئے اور کہے بربہاری نے شرح سنہ میں لکھا ہے, تو میرے بھائیوں سے کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ شیر و سنہ نامی کتاب دیکھ لیں, اس کتاب کے شروع میں جو سند لکھی ہوئی ہے جو قلمی نسخے میں بھی, اس میں ایک راوی ہے غلام خلیل اور یہ قذاب راوی تھا. میزان الاعتدال میں, لسان المیزان میں, اسماء الزیار کی کتابوں میں اس پر بڑی سخت جگہ ہے محدثین کی, کسی نے بھی اس کو شکا نہیں قرار دیا. اس لحاظ سے یہ کتاب جو یہ ثابت نہیں ہے.
جی میں ایک دفعہ آج پھر ریکویسٹ کر دوں کہ تمام ساتھیوں سے کوئی بھی غیر ضروری ٹیکسٹ نہ لکھیں. جو ٹو دی پوائنٹ بات ہو, بہنوں کو اجازت ہے کہ وہ صرف کوشچن لکھ سکتی ہیں اور باقی کوئی بھی انیسیسری ٹیکسٹ سے جو ہے اپنے پریز پہ. جزاک اللہ خیر. اگلے ساتھی بھائی آ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خیر. شیخ ابھی عمران بھائی نے بھی یہاں ماشاءاللہ بات کر رہے تھے. یہاں ایک روم ہے جو کہ اسلام سے فرار کا اس کا نام ہے. انہوں نے ایک بات کی ہے کہ امام زہری رحم اللہ وہ شیعہ میں سے تھے اور ان کے بارے میں انہوں نے بہت برا بلا کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہمیں ذرا بتائیے گا شیخ, جو امام زہری رحم اللہ کے بارے میں ان کا منہج اور ان کا عقیدہ اور ان کا جو محدثین کے ہاں مقام ہے, ذرا دو چار منٹ میں ذرا اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ساتھ ساتھ سیو بھی کرتے ہیں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ امام زہری کے اوپر جو اعتراض ہو رہے ہیں, یہ اعتراض منکرین حدیث کی طرف سے آ رہے ہیں یا نسبی حضرات جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوز رکھتے ہیں, ان کی طرف سے آ رہے ہیں. اور بعض شیعہ حضرات نے بھی زہری پر اعتراض کیے. یہ اصول کافی جو چھپی ہوئی ہے, اصول کافی پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اصول کافی غلط, اس کا تو مجھے اچھے یاد نہیں تھا. یہ مامکانی جو رافضی ہے شیعہ, اس نے اسماء الزیار کی کتاب لکھی ہے, اس میں تنقید اور مقال پر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 187 اس صفحے پر مامکانی رافضی نے ابن ابی الحدید و معتزلی رافضی کی کتاب شرح نہج البلاغہ سے نکل کیا ہے, جس میں لکھا ہے شیعہ کہتا ہے کان الزہری من المنحرفین عنہ یعنی علی, کہ زہری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین میں سے تھے, ان کے منحرفین میں سے یعنی مخالفین میں سے تھے. کتنا جھوٹ بولتا ہے یہ شیعہ. آگے ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے رجال توسی, شیعوں کی کتاب ہے. رجال توسی کے صفحہ نمبر 101 پر یہ توسی شیعہ کہتا ہے محمد بن شہاب زہری عدوان, کہتا ہے کہ زہری دشمن ہے. کس کا دشمن ہے؟ شیعہ کا دشمن ہے. شیعہ کے دشمن کو آج ہو یہ نام نہاد سنی بنے ہوئے منکرین حدیث اور ناسوی حضرات کہتے ہیں یہ شیعہ تھے. یہ شیعوں کا ایک تیسرا مولوی ہے جس نے مل لاج عبد الفقی, اس نے اس کے مشی نے مشیخت الفقی کے آشیہ میں لکھا ہے, مل لاج عبد الفقی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 82 پر. یہ ابن بابیہ قمی رافضی کی کتاب ہے, اس کے آشیہ میں لکھا ہے کہ زہری سیدنا علی اور آل بیت کے خلاف تھے, ان سے منحرف تھے. تو شیعہ حضرات امام زہری کو کہتے ہیں کہ یہ آل بیت کے مخالف ہیں, حضرت علی کے مخالف ہیں. ایک تو شیعہ حضرت علی پہ امام زہری پر تنقید کرتے ہیں, دوسرا ہے منکرین حدیث اور ناسی. یہ ہمارا جو رسالہ چھپ رہا ہے الحدیث کے نام سے, الحدیث نمبر 3 یعنی اس کا جو جلد ہے جلد نمبر 3 اور یہ چھپا ہوا ہے اگست 2004, اس کے صفحہ نمبر 42 پر 42, 43 اور 44 تین صفوں پر میں نے امام زہری کے بارے میں مکمل تحقیق اور بحث لکھی ہے اور یہ ثابت کیا ہے
کہ زوری پر شیعہ ہونے کا الزام غلط ہے. سب سے پہلے یہ سن لیں کہ اہل سنت کی جتنی کتابیں ہیں, اسماء الرجال کی جتنی کتابیں ہیں یا حدیث کی جتنی کتابیں ہیں, کسی کتاب میں زوری کو شیعہ نہیں لکھا ہوا. اہل سنت کے کسی امام نے زوری کو شیعہ نہیں کہا. یہ منکرین حدیث کو یا بالخیر اسد القذاب کو کہاں سے مل گیا؟ یہ کہتا ہے کہ زوری کو مامکانی نے, شیعہ نے اپنے اسماء الرجال میں ذکر کیا. یعنی ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے انہاں منکرین حدیث کے پاس کہ زوری کو شیعوں نے اپنے راویوں میں ذکر کیا. تو ہم کہتے ہیں کہ شیعوں نے اگر اپنے نمبر بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے راویوں میں ذکر کیا تو کیا وہ شیعہ ہو جائیں گے؟ شیعوں نے حضرت علی کو اپنے راویوں میں ذکر کیا ہے, حضرت حسین کو, حضرت حسن کو اپنے راویوں میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سعید بن جبیر, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعوں نے اپنے راویوں میں ذکر کیا ہے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو شیعوں نے اپنے راویوں میں ذکر کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شیعوں نے اپنے راویوں میں ذکر کیا ہے. امام مالک کو شیعوں نے اپنے راویوں میں ذکر کیا ہے. ابراہیم نخی کو بھی, اور ایک اور آدمی کا بھی نام بتا دوں آپ کو, سن لیں گے ناراض نہ ہو تو. امام ابو حنیفہ کو بھی شیعوں نے اپنے راویوں میں ذکر کیا ہے. امام ابو حنیفہ کا ذکر ہے رجال طوسی کے صفحہ نمبر 325 پر, اور مامکانی کی تنقیح المقال مکال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 پر امام ابو حنیفہ کو شیعہ قرار دیا شیعوں نے. بلکہ اہل سنت نے بھی لسان المیزان میں ایک اہل سنت کے ایک بڑے عالم نے امام صاحب کو شیعہ قرار دیا. اب تو شیعہ اس میں اکیلے بھی نہیں رہے, تو اب کیا خیال ہے؟ یہ ہمارے جو ہیں دیوبندی بھائی, بریلوی بھائی اور بہت سے منکرین حدیث جو اصل میں اپنے آپ کو حنفی سمجھتے ہیں, یہ سب کیا امام ابو حنیفہ کو بھی شیعہ سمجھیں گے؟ اللہ کے بندو, شیعوں کا کسی راوی کو اپنے راویوں میں ذکر کر دینا کسی آدمی کو, یہ اس کے شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. شیعوں کی تو ہر بات مردود ہے, ان کا نہ ایمان ہے نہ عقیدہ ہے نہ کچھ ہے, وہ قرآن کو مانتے نہیں. اب کوئی شیعہ کہے گا کہ امام زوری شیعہ ہے تو آپ مان لیں گے؟ ایک چور ہے, وہ چور کہتا ہے کہ فلاں آدمی چور, بے گناہ آدمی کے اوپر ہو ایک کذاب اور جھوٹا اور چور آدمی ہے تو وہ لگاتا ہے, تو بے گناہ آدمی بھی وہ چور بن جائے گا. اس کے لیے تو تحقیق ہوگی, فتبینو ہوگا, گواہ لائیں گے. زوری کے شیعہ ہونے کے لیے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ساری زوریت جو ہے, یہ ناشبی, یہ سیدنا علی کے دشمن اور یہ منکرین حدیث سارے اکٹھے ہو جائیں, انہیں کہیں کہ کسی ایک اہل سنت کے بڑے امام سے, تابعین کے دور سے, تبع تابعین کے دور سے, امام بخاری کے دور سے, ان کے شاگردوں کے دور سے, اسماء الرجال کتابوں سے, کسی ایک سے بھی لے حوالہ لے آئے, کیونکہ تو زوری شیعہ ہے. حوالہ کبھی کبھی نہیں لا سکیں گے, ہے ہی نہیں. تو اب زوری کو شیعہ کہنا اصل باطل ہو. دوسری یہ بات یاد رکھیں کہ شیعوں کی قسمیں, محدثین اگر کسی راوی کو شیعہ کہتے ہیں تو اس سے بعض اوقات یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ حضرت علی کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتا ہے یا سمجھتا تھا. تو ایسا شیعہ جو ہے تفضیل والا, ایسا شیعہ نہ کافر ہے نہ جو ہے اس کی روایت مردود ہوتی ہے, کیونکہ ایسا قرآن کو بھی مانتا ہے, حدیث کو بھی مانتا ہے, صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے, صرف اس کے دماغ میں یہ عقیدہ آیا کہ حضرت علی کا درجہ زیادہ ہے عثمان سے, خلافت کا وہ قائل ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کی یہ بات غلط ہے, لیکن یہ ایسا شیعہ یہ نہ کافر ہے نہ گمراہ, اس کی روایت رات نہیں ہوگی. جو گمراہ ہیں, جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں, وہ ہیں جو رابضی ہیں, اسماعیلی عشری ہیں, خمینی کو ماننے والے, جو قرآن میں تحریف کے قائل ہیں, صحابہ کو کافر کہتے ہیں. ایسے شیعوں کی رائے مردود ہے, روایت بھی مردود ہے, ہر چیز مردود ہے. تو امام زوری تو نہ ایسا شیعہ تھا نہ ایسا شیعہ, دوسری طرح شیعہ تھا. دوسری طرح کے اگر کوئی شیعہ راوی جس طرح عبد الرزاق وغیرہ ہے, تو ان کی روایت بھی مقبول اور صحیح ہوتی ہے جب وہ سکہ راوی ہوں, کیونکہ وہ شیعہ صرف تفضیل کے لحاظ سے تھے. اور بلکہ بعض صحابہ کو بھی شیعہ کہا گیا, ابو طفیل کو. تو اس لحاظ سے امام زوری رحمت اللہ علیہ پر یہ جرا کرنا کہ وہ شیعہ تھے, یہ ہر لحاظ سے غلط ہے. کسی کوئی ایسی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں جس سے امام زوری جو ہے وہ کر سکے. اور میں پھر یہ پوچھتا ہوں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کیا بنے گا جن کے بارے میں انہی شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شیعہ تھے یا شیعہ راوی میں ان کو ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے اگلا سوال کریں
جی. شیخ صاحب آپ کو آج میں ایک بندے کا بتاتا ہوں یہاں پہ, ایک کذاب انسان ہے, اس کے جھوٹے ہونے کے میرے پاس بڑے پروف ہیں. تو اس کا اکثر ہوتا ہے ذکر جو اپنے روم میں گالیاں دیتا ہے اور گالیاں دینے کو الاؤ کرتا ہے, اور آج کل وہ ذرا اس گالی والی چیز کو سمجھ چکا ہے اور آج کل وہ گالی دینے والے کو ڈانٹ دے دیتا ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے. تو شیخ صاحب میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں, اس نے جو ہے اس نیپال ٹاک پہ پروپیگنڈے کرتا ہے اور یہ بزدلوں کی طرح چھپ جاتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ اس کی بات ہوئی تھی, میں ان کے کمرے میں گیا ہوں اور ایک گالی کے خلاف میں نے جو احادیث جو نبی جو ہے اکٹھی کی تھی وہ میں پڑھنا شروع کر دیا. بعد میں اس نے مجھے کہا کہ یعنی کہ شیعہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی, تو وہ اس نے مجھے کتاب دی تھی. جب میں کتاب کی دلیل لے کے ان کے کمرے میں پہنچا تو اس نے مجھے ریڈ ڈاٹ دے کے اور اپنی باتیں جو ہے سناتا گیا. تو ابھی میں یہی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ دلیل کے ساتھ پروف کے ساتھ آئے تو شیخ صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں الحمدللہ, وہ بات کرے اور ایک انسانوں والے طریقے سے, ایک مسلمان والے طریقے سے وہ بات کر سکتا ہے تو کرے, ادر وائز گالی وغیرہ دینے کو اس چیز کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ اور علماء کرام پر جو ہے ان کو گالیاں دینا یہ اس کا جو ہے موقف ہے, اور ہر دفعہ یہ اسی طرح ہی یہ نہیں کرتا ہے اپنے روم کے اندر, پورا پارٹک جانتا ہے. تو بہرحال جیسے یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور عام لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں یہ انہوں نے عمر بھائی نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ وہ شیخ صاحب سے کبھی مناظرہ نہیں کر سکتا کیونکہ شیخ صاحب جو ہے وہ اس غلط زبان جو ہے الفاظ استعمال نہیں کرتے, اور وہ اس کی چونکہ عادت بن چکی ہے, اور ہمیشہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں جب ان کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ پھر گالی گلوچ کے روٹین پر آ جاتے ہیں. تو بہرحال پیڈو بھائی آپ تشریف ہیں مائک پہ, میں آپ کے مائک کو چھوڑ دوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, اپنا عرب میں اس وقت یہ رواج اتنا چلا آ رہا ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہو تو فجر کے وقت بارش ہو یا فجر کے بعد بارش ہو تو ظہر کی اور عصر کی نماز کو وہ اکٹھا کر لیتے ہیں, اور اگر بارش عصر کے بعد ہو تو مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں, اقامت وہ دو بار کہتے ہیں. اس کے بارے میں حضرت آپ ذرا بتا دیں کہ یہ کسی حدیث سے واضح ہے کہ نہیں ہے. عرب ممالک میں نا یہ اپنا سسٹم چلا آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے, ظہر کی نماز کو عصر کے ساتھ اور مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ جب بارش ہو رہی ہو تو. جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی سعودی عرب میں ریاض میں کچھ ایسے دنوں میں بھی رہا ہوں جب وہ بارش ہو رہی تھی, تو وہاں پر عرب اماموں نے اور ان کے مقتدیوں نے بارش کے دوران دو نمازیں جمع کر کے پڑھی, زہر اور عصر کی اگر بارش ہو رہی تھی یا مغرب اور عشاء کی. تو یہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. تو اس لحاظ میں اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ جو عرب علماء یا عوام دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں تو یہ بارش کی حالت میں, ایسا نہیں ہوتا کہ صبح بارش ہوئی ہے پھر بارش بند ہو گئی تو وہ زور کے وقت زور اور عصر کی, یا عصر کے وقت زور اور عصر کی ملا کر نماز پڑھتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے تو دو نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں, جمع تقدیم کر لیتے ہیں یا تاخیر کر لیتے ہیں. جمع کی دو قسمیں, جمع تقدیم یعنی ایک نماز اول نماز کے وقت میں بعد والی نماز پڑھ لینا, اور جمع تاخیر ہے کہ آخر والی نماز بعد والی نماز میں پہلے والی نماز لے کر کے پڑھنا. تو اس کا ثبوت جو ہے واضح طور پر جس دلیل سے ملتا ہے وہ تو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. سب سے پہلے وہ حدیث سن لیں. جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے پڑھی, جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر خوف ولا مطر, اور بعض وقت بتا من غیر خوف ولا سفر. تو یہ جو روایت ہے کہ خوف اور بارش کے بغیر آپ نے دو نمازیں جمع کر کے پڑھی, اور خوف اور سفر کے بغیر دو نمازیں جمع کر کے پڑھی, اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خوف ہو تو دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں, اگر بارش ہو تو دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں, اگر سفر ہو تو دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی, زہر عصر کی اور اسی طرح مغرب عشاء کی. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ بارش یوم کے دن آپ نے پڑھی ہے. یہ جو حدیثیں میں نے بیان کی ہیں ان کے مفہوم سے بارش میں دو نمازوں کے اکٹھے کرنے کا ثبوت ملتا ہے. اب وہ اصل دلیل جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا وہ سن لیں. موتا امام مالک کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں نافع سے, جو بہت بڑے سچے امام تھے, بڑے ائمہ میں سے, وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے, وہ اپنے استاد تھے عبداللہ بن عمر کے, وہ شاگرد ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ جب عمراء یعنی حکمران خلیفہ اور اس کے جو ہے ساتھی عمراء بارش میں دو نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بارش میں دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھتے تھے. اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے کیونکہ امام مالک اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے, امام نافع رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے سچے امام ہیں. تو عبداللہ بن عمر کا اس وقت کے خلفاء کے ساتھ عمراء کے ساتھ دو نمازیں اکٹھا کرنا اور پھر کسی کا اعتراض نہ کرنا, یہ اس کی دلیل ہے کہ اس زمانے کا اجماع ہے کہ دو نمازیں بارش میں اکٹھی کر کے پڑھی جا سکتی ہیں. اس لیے وجہ سے عرب علماء جو کرتے ہیں یا عوام ان کے عرب سعودی عرب وغیرہ میں, یہ ان کا صحیح ہے, ان کا طرز عمل طریقہ صحیح ہے بالکل, بارش میں دو نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں اور وقت بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں, کوئی جمع کرنا ضروری نہیں, یہ جواز ہے, اجازت ہے.
ایک منٹ اس کو میں جواب دینا ہی چاہتا ہوں. یہ جو بیٹھے ہیں ادھر پوائزن صاحب بھائی, آپ جو بھی ہیں غیبت کے بارے میں آپ کو بتا دوں, کسی انسان کے شر سے عام مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس کی حقیقت بتائی جا سکتی ہے, اور غیبت وہ ہوتی ہے اگر میں اس نے جو مجھ سے پرسنل باتیں کی ہیں اور جو میرے پاس اس کے فیکٹس ہیں اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو وہ غیبت ہوگی. میں نے کیونکہ وہ اسلام کا نام پالٹا پر بدنام کر رہا ہے, وہ پالٹا کے اوپر گانے چلاتا ہے اپنے روم کے اندر اسلام کے نام پہ اور وہ گالیاں دیتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے, تو اس لیے جو ہے میں اس کی حقیقت بیان کرنا چاہتا تھا. اور یہ جی بالکل ریکارڈنگ ہے اس کی میرے پاس, اس کے پرنٹ سکرینز ہیں اور سب کچھ ہے, اگر کوئی مانگے گا تو انشاءاللہ میں دوں گا, لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسے بندے کے لیے اپنا ٹائم ویسٹ کروں. اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ پروف کے ساتھ کروں گا. اور وہ جو شرط لاتا ہے اگر اس کے اندر ہمت ہے تو وہ یہاں پہ آ کے, شیخ صاحب آن لائن ہوتے ہیں, یہاں پہ آ کے بات کرے پروف کے ساتھ اور یہاں اس طرح کی بزلوں والی کاروائیاں نہ کرے. اور یہاں پہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی, میں نے لاسٹ سیشن جو ہوا تھا اس میں بھی اجازت دی, میں نے یہی بات آپ کو کہی تھی کہ کوئی بھی بندے کو جس کو شیخ صاحب بات کر رہے ہوں الاؤ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کا یہاں پہ ٹیکسٹ کرے. اور دوسری ایک اور بات کہ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں غیبت کے بارے میں بتائیں, تو جو میں نے یہ جو ٹاپ مارک کی بات بتائی ہے کیا یہ غیبت ہوگی شیخ صاحب یا بتا رہے ہیں؟ ہاں جی, تو جو نیکسٹ ساتھی ہیں بھائی آپ آ جائیں تشریف لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو زہرا بھائی معذرت کے ساتھ میں اپنا سوال نہیں پوچھوں گا کیونکہ میری ٹرن آپ کے بعد ہے, لیکن یہ پینڈو بھائی نے وہ پہلے سوال پوچھا تھا. شیخ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ جو بچہ ہے وہ بغیر وضو کے کیا نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں, یعنی کہ جس کی عمر 6 سال 7 سال 8 سال ہو تو کیا وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہی میرا سوال تھا. سلار بھائی آپ ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں, آپ کو چانس دیا جائے گا, آپ سوال ضرور پوچھئے گا, لیکن آپ سے گزارش ہے میری, آپ مائنڈ نہ کریے گا میری بات کو, کیونکہ آپ جب پہلے ہمارے روم میں آتے ہیں تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے نا وہ کافی خطرناک سا ہوتا ہے, تو پلیز آپ ضرور سوال پوچھئے گا لیکن مائک کے اوپر ایسی کوئی بات نہ کریے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, لیکن جتنے بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں گے آپ پوچھ لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمران پا جی تسی خوش ہو جائے, میں اپنی طرح لوز کر دیتی عمران پا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور, کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کسی بندے کی نماز وہ قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو جائے جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کر لے. اور یہ روایت لکھی ہوئی ہے دنیا میں حدیث کی قدیم ترین کتاب میں, سب سے قدیم کتاب ہو جو زمین پر حدیث کی موجود ہے, اس کا نام ہے الصحیفہ, الصحیفہ الصحیحہ, غالبا الصحیفہ الصحیحہ. اس کے مصنف ہے حمام ابن منبہ، یہ یمن کے رہنے والے تھے، یہ سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. یہ کتاب جو ہے اس کے جو مصنف ہیں ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، ابو ہریرہ. وہ کہتے ہیں حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح ترین کتاب ہے جس میں 140 حدیث ہیں، اور یہ ساری حدیثیں صحیح بخاری مسلم میں موجود ہیں. امام بخاری اور مسلم نے اپنے استادوں سے یہ حدیثیں نقل کی ہیں اپنی سندوں کے ساتھ. جب اس کتاب کے قلمی نسخے سے ملایا گیا تو کوئی فرق نہیں، اور اس کتاب کا جو بہت سے نسخے ہیں ان میں سے جو قدیم نسخہ ہے وہ جرمنی برلن میں پڑھائے، وہاں سے ڈاکٹر حمید اللہ ان کو ملا تو انہوں نے اس کو تحقیق کر کے سرچ کر کے شائع کیا. تو اس طرح کی اور بھی حدیث ہیں. ان حدیث کا خلاصہ یہ کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب کوئی مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بڑا ہے، نابالغ ہے یا بڑا ہے، کسی کی نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی ہے. تو نابالغ بچہ جو بغیر وضو کی نماز پڑھ، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. اس کو وضو سکھائیں، وضو جو ہے اس کو کرائیں، اس کو سکھائیں، وضو کے بعد ہی اس کی نماز ہو قبول ہوگی تو والدین کو اجر ملے گا، اس کے ماں باپ کو یا اس کو جو تربیت کرنے والے. تو اس کا یہ دوبارہ سن لیں کہ وضو کے بغیر نابالغ ہو یا بڑا ہو، کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاۃ الا بطہور، نماز ہوتی ہی نہیں وضو کے بغیر. جس طرح ہم نے ہوا کہ نماز ہوتی نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر، ہم کہتے ہیں بچہ ہو بڑا ہو عورت ہو مرد ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح وضو کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بزرگ آپ آ جائیں آپ کی چال میں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں کل کے جو بہت اچھا پروگرام ہوا ہے عظمت قرآن کانفرنس، اس کے بارے میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور اس میں بالخصوص جو آخری خطاب تھا عبدالرحیم کریم صاحب کا اور ان کی تلاوت قرآن، اس کی وجہ سے الحمدللہ سب کے دل کافی مصروف ہوئے. اور اس میں یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ اس پروگرام کسی پروگرام کو نیٹ پر لائیو پیش کیا گیا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجاہد بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں. اس سے میرا سوال یہ ہے کہ کل قاری عبدالرشید اظہر صاحب نے بتایا کہ جی قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت قرآن پڑھا جا سکتا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا قرآن پڑھنا منع ہے. تو اس حوالے سے شیخ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا قرآن سے مراد وہ صرف سورہ فاتحہ کو لے رہے تھے یا پورے قرآن کی ایک جگہ تلاوت ہو رہی ہے اور پھر اس کا سننا جو ہے نا واجب نہیں ہے تو بندہ اور کام کر سکتا ہے یا صرف قرآن پڑھ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز غیر نماز دونوں کے لیے ہے. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ابو زہرہ بھائی. وہ اس وقت شیخ صاحب شاید انہوں نے صحیح طرح سے سوال نہیں سنا تھا، میں سوال آپ کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. کل انہوں نے فرمایا تھا قاضی عبدالرشید صاحب نے مناظر اسلام، انہوں نے بہت سارے مناظرے کیے ہیں کف سر، تو ان کی کل صحیح طرح سے میں ڈیٹیلز نہیں بتا سکا تھا کیونکہ ہو رہا تھا میں جس ٹائم پہنچا تھا اس ٹائم وہ درس شروع ہو چکا تھا. بہرحال انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کیا آج تک مجھے کوئی بھی قرآن کی ایسی آیت نہیں ملی اور نہ ہی کوئی حدیث نہیں ایسی ملی جس میں یہ لکھا ہو کہ قرآن جس ٹائم پڑھا جا رہا ہو اس ٹائم قرآن نہ پڑھو نہ پڑھو. تو وہ فاتح خلف امام والے اس کے پروف ملتا ہے، اور یہ کیا اس کی جو ہے حقیقت. اور دوسرا انہوں نے یہ سوال انہوں نے جو ایڈ کیا وہ یہ کیا کہ کیا نماز کی حالت میں ہے یا عام دنوں میں بھی، کیونکہ مدارس میں اس کا اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو پھر تو مدارس میں تعلیم و تربیت ہو ہی نہیں سکتی. تو اس حوالے سے
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کل کا جو بیان تھا میں سن نہیں سکا تھا کیونکہ میں مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا، اور آپ بھی موجود تھے، آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ بھی دیکھ رہے تھے کہ کتنی زیادہ مصروفیت تھی. خیر اس سلسلے میں، اور آج مجھے پتہ چلا آپ کی کنجیت کا، میں تو آپ کو نام سے جانتا ہوں، آپ کے یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی نے میں سوال کیا ہے اور الحمدللہ بہت بڑے دائی ہیں سلفی مسلک کے. تو یہ جو یعنی جو بات میں آپ کے سوال سے سمجھا ہوں یا مرد مجاہد بھائی کے کہ قاضی صاحب نے یہ کہا کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن نہ پڑھو, یعنی اذا قرئ القرآن فلا تقرؤوا القرآن, ایسی کوئی آتی. ہاں ایسی آیت تو ہے قرآن پاک میں کہ جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو خاموش ہو جاؤ. اب اس کا مطلب کیا ہے ان کا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر نماز ہو رہی ہے تو نماز میں اگر امام قرآن پڑھ رہا ہے, چاہے سورت فاتحہ پڑھ رہا ہے یا کوئی اور پڑھ رہا ہے, تو پیچھے مقتدی سورت فاتحہ پڑھ سکتا ہے. یہ مختلف دلائل سے ثابت ہے جیسا کہ میں نے بھی لکھا اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے امام بخاری کی کتاب جزء القراءات میں کہ جب امام قرآن پڑھے تو سورت فاتحہ تم پڑھو, اسے پہلے ختم کر لیا کرو. تو اسے معلوم یہ ہوا کہ یعنی قرآن اگر پڑھا جائے تو سورت فاتحہ پڑھی جائے گی, یہ قاضی صاحب کا مطلب ہوتا ہے. دوسرا مطلب ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر امام قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے, اس کو کوئی آیت غلط پڑھ دیتا ہے یا آیت چھوڑ جاتا ہے کچھ, اس کو صحیح ہو جاتا ہے, تو پیچھے جو اس کے حافظ کھڑا ہے قرآن جاننے والا, تو وہ خاموش نہیں رہے گا, وہ اس کو لقمہ دے گا, قرآن پڑھے گا. یا ان کی یہ مراد ہو سکتی ہے کہ کسی مدرسے میں جو بچے مختلف قرآن پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں, تو یہ ان پر ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہیں اگر ایک بچہ پڑھا تو سارے بچے خاموش ہو جائیں, یہ ان کا مطلب ہوگا. ورنہ اگر قرآن امام پڑھ رہا ہے نماز میں جاری نماز میں, تو سورت فاتحہ کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے, جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے. یہاں پر دو حوالے بھی آپ کو سنا دوں. ایک حوالہ جو ہے وہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا, اور یہ انہوں نے یہ ان کی جو ملفوظات والی کتاب ہے الکلام الحسن, اس میں لکھا ہوا ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آیت قرآن, جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو خاموش ہو جا, وہ کہتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ تبلیغ کے بارے میں نازل ہوئی, یہ اس سے قرآن سے صلاح مراد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ غالباً جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212, وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اگر سارے بوس ایک مجمع میں بوس سے لوگ قرآن مل کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں. ہم کہتے ہیں کہ تھامی صاحب جو بنی کہتے ہیں کہ تمہارے حکیم الامت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بوس سے لوگ قرآن پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ایک بھی پڑھے دوسرا بھی پڑھے, اور یہ آیت جو ہے یعنی قرآن نماز میں پڑھنے کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں بلکہ تبلیغ کے بارے میں نازل ہوئی ہے, تو تم کیوں سورت فاتحہ کے خلاف یہ آیت پیش کرتے ہو؟ کچھ تو اپنی حکیمت امت کی بات مان لو. دوسری بات میں آپ کو سناؤں, ایک بڑا دلچسپ حوالہ ہے, بڑا مزیدار حوالہ ہے. یہ قاری سعید الرحمان صاحب دیوبندی ہمارے علاقے کے ہمارے گاؤں سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے بابودی. یہ بالکل پشت بولنے والوں کا گاؤں ہے, سب لوگ پشت بولتے ہیں, تو قاری صاحب بھی پشت بولتے ہیں اور دیوبندی یہ پکے. قاری صاحب نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تجلیات رحمانی. یہ انہوں نے اپنے والد عبد الرحمان جو کامل پوری کے نام سے مشہور تھے ان کے حالات پر یہ کتاب لکھی ہے. یہاں پر یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے جو حدیث بھائی ہیں نا حدیثل بھی, یہ ایک دوسرے پر رد سے فارغ نہیں ہے, اس لیے بڑے بڑے علماء بہت ہو گئے ان کے حالات اور کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے. سید بدیع الدین راضی رحمتہ اللہ علیہ جو کبار علماء میں سے تھے, ان کی سیرت حالات اور کسی کتاب میں مرتب نہیں کیے گئے کہ بڑی ان کی پوری مکمل سوانح اس میں ہو. اسی طرح اور بھی بہت سے, لیکن دیوبندیوں کا اگر ایک معمولی صاحب جس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس کا بھی اگر مر گیا تو اس کے پروپر کتاب مارکیٹ میں موجود ہے. تو اس میں عبدالرحمان کامل پوری کا ممکن ہے آپ لوگوں نے نام بھی سنا, تو اس پر ایک بڑی کتاب ہے جو 300-400 صفحے کی کتاب ہے, اس کا پہلا ایڈیشن چھپا تھا پھر دوبارہ بھی چھپ گیا. اس کتاب میں قاری صاحب سعید الرحمان دیوبندی اپنے ابا عبدالرحمان کامل پوری سے نقل کرتے ہیں, اور وہ ہیں خلیفہ مجاز بیعت کرنے والے اشرف علی تھانوی صاحب کے, اور یہ بیعت آپ کو پتا ہے ساری بیعت ہے. خیر عبدالرحمان کامل پوری اپنے استاد اشرف علی تھانوی صاحب سے نقل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں جو حنفی لوگ جمعہ پڑھتے ہیں تو چونکہ جمعے کی شرطیں نہیں ہوتی گاؤں میں, تو حنفیوں کے نزدیک جمعہ نہیں ہوتا, اور یہ لوگ پڑھتے ہیں اب گاؤں میں جمعہ, تو گاؤں میں جمعہ پڑھنے والوں کو چاہے حنفی ہیں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جمعہ کے دن امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھا کریں, تاکہ ان کی نماز امام شافعی کے مسلک پر تو ہو جائے نا, امام احمد کے مذہب پر تو نماز ہوتی نہیں ہے، امام شافعی کے مذہب پر ان کی نماز ہو تو ہو جائے، یہ ان کا حوالہ ہے تجلیات رحمانی میں سے، وہ تو خیر مجھے اب یاد نہیں، لیکن اگر آپ کو کہیں گے تو میں وہ صفحہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. ہم کہتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن امام ہو یہ نماز جب آتا ہے تو دل میں پڑھتا ہے صرف آتا ہے قرآن یا اونچا پڑھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ سب آپ کہیں گے کہ اونچا ہی پڑھتا ہے، دل میں تو نہیں پڑھتا. تو جمعہ کے دن امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے کا وہ اشرف تھانوی صاحب ہو جو حکیم الامت ہیں جو بنیوں کے، وہ فتویٰ دے رہے جب جمعہ کے دن یہ سورت فاتحہ پڑھنی جائز ہے ضروری ہے، تو پھر باقی نمازوں میں اس کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ کیوں خواہ مخواہ سورت فاتحہ کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ تو یہ ہے آپ کے سوال کا مختصر جواب، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے.
چلو یہ بعد میں کوشچن کر لوں گا لسنر بھائی کے بعد، کیونکہ میرا کوشچن ابھی ذہن میں ہے. اور دوسرا یہ کہ میں سارے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی کوئی سوال کرنا ہے، عباس صاحب جو ہے ان کو ریڈ ڈاٹ لگا ہوا ہے اور محمدی صاحب جو ہیں یہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں، اور بے شک آپ ٹیکسٹ میں کوشچن کر دیں اگر آپ بہن ہیں، اور اگر آپ نہیں مائک پر آنا چاہتی تو آپ ٹیکسٹ میں کوشچن کریں، اور پھر آپ کو جو ہے آپ کی اپنی باری پر جو ہے آپ کو جواب دیا جائے گا. اس طرح مین ونڈو میں ٹیکسٹ ٹائپ کریں گے تو پھر آپ کو ریڈ ڈاٹ ہی دیا جائے گا. تو عمران احمد بھائی آپ تشریف لیں، آپ کی باری ہے.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال تو ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے کیا ہے، میں ان کا سوال پہلے کر دوں اور پھر اپنا سوال جو ہے اس جواب کے بعد کروں گا. تو امید ہے کہ دوست مجھے موقع دیں گے دوبارہ بھی. انہوں نے دوست نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، ان کے گھٹنے میں تکلیف ہے اور وہ گھٹنے کو جس طرح نماز میں باقاعدہ بیٹھا جاتا ہے تشہد کی جو حالت سنت کے مطابق اس میں بیٹھ نہیں سکتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سجدہ بھی جو ہے وہ جھک کر ادا نہیں کر سکتے گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے، تو ان کے لیے جو ہے کیا حکم ہے وہ بتا دیں آپ. ہمارے دوست روم میں بیٹھے ہیں، انہوں نے سوال کیا تو زینی بھائی نے، تو یہ سوال بتا دیں انشاءاللہ، پھر میں اپنا سوال جو ہے اس کے بعد کروں گا.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز صلی قائمن کھڑے ہو کر پڑھ، اور فعل تستطیع فقائدن، اور اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ، اور بیٹھ کر اگر نہ پڑھ سکے تو پھر لیٹ کر پڑھ. تو جو آدمی کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ سکتا اور بیٹھ کر پڑھ سکتا تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے. اب بیٹھنے کے طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح عام طور پر ہر نمازی بیٹھتا ہے بایاں پاؤں جو ہے بچھا کر اس پر بیٹھ جاتا ہے اور دایاں کھڑا کر سکتا ہے کر دیتا ہے، تو اگر ایسا وہ کر سکتا ہے تو سر بیٹھ کر نماز پڑھے. اگر اس طرح نہیں کر سکتا اور وہ اپنے دونوں پاؤں کھڑے کر کے اس پر بیٹھتا ہے تو یہ بھی طریقہ مجبوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں ثابت ہے سنت سے، یہ بھی کر سکتا. اگر اس طرح بھی نہیں بیٹھ سکتا تو اگر وہ تورک کر سکتا ہے یعنی بایاں پاؤں بچھا کر نکال دیتا ہے طرف، اس طرح بیٹھ جائے. بہرحال جس طریقے سے بھی وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اس طرح بیٹھ جائے. اگر وہ اس طرح بھی نہیں بیٹھ سکتا یعنی اس پر وہ قادر نہیں ہے تو آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے، لیکن اس طرح نہ بیٹھے جس طرح کتا بیٹھتا ہے کہ نہیں، حدیث میں منع کیا گیا کتے کے بیٹھنے سے، منع کیا گیا. یہ مسئلہ ہے کہ آدمی دونوں اپنے ہاتھ زمین پر لگا دے اور اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کر دے اور بیٹھ جائے، یہ منع ہے کتے کی طرح. اکاؤل کلب جو ہے اکاؤ شیطان، یہ منع ہے. اس کے علاوہ باقی آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے یا جس طرح بھی اس کو آسانی ہے تکلیف نہیں ہے اس طرح بیٹھ جائے. بیٹھنے کے بعد وہ تکبیر کے کارن رفع یدین کر کے اپنے کندھوں تک یا کانوں تک نماز شروع کرے اور سمجھے کہ گویا میں قیام میں ہوں، پھر وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھ دے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے قرآن پڑھے، پھر وہ رفع یدین کر کے جو ہے وہ رکوع کے لیے جھکے. اب وہ رکوع کے لیے وہ اتنا یعنی درمیانہ جھک جائے جتنا وہ رکوع کے لیے جھکتا تھا، یا جتنا وہ زیادہ سے زیادہ جھک سکتا ہے اس کے آدھا وہ رکوع کے لیے جھک جائے. اس کے بعد وہ سمی اللہ ہونا کہ رفع یدین بھی کرے اور کھڑا ہو جائے اور اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ اپنے بچھا دے گھٹنوں پر یا نیچے رکھ دے. اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے لیے جائے. اگر وہ زمین تک سجدہ کر سکتا ہے تو یہ تو بہتر ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو جتنا جھک سکتا ہے اتنا ہی وہ سجدہ کرے، اسی طرح وہ اپنی ساری نماز پوری کرے، اور انشاءاللہ اور یہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اجر دے گا. اگر وہ انشاءاللہ پوچھنے والے بھائی صحیح العقیدہ ہی ہوں گے، صحیح العقیدہ اگر بھائی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے اجر دے گا، کیونکہ یہ مجبور ہے اور وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ اگر جب میری صحت ہو جب میری صحت تھی تو میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہوں, اگر صحت ہو تو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں, تو وہ ہر وقت اس کے لیے تیار ہے. تو اس لحاظ سے یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا یہی طریقہ ہے, انشاءاللہ اللہ اسے قبول فرمائے گا.
جی عمران بھائی آپ جم کر لیں, آ جائیں آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب پچھلے ہفتے جب آپ گئے تھے تو یہاں پر ایک جنگ و جدال کا سماں ہو گیا تھا, بہرحال وہ ایک الگ تفصیلات ہیں. اس بحث میں ایک سوال ایک بات سننے میں یہ آئی تھی کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں کتاب ایسی بھی لکھی ہے کہ جس کے اندر غالباً علامہ ناصر الدین البانی یا علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں سے کسی ایک عالم کا نام لیا تھا انہوں نے, کہ اس میں جو ہے انہوں نے بخاری کی 120 حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے, بخاری کی 120 حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے. تو اگر آپ کے علم میں ہے کوئی ایسی کتاب ہے تو ذرا اس سے جو ہے دوستوں کو بھی آگاہ کریں کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یا علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کوئی ایسی کتاب لکھی ہے کہ جس کے اندر جو ہے بخاری اور مسلم کی بخاری کی حدیثوں کو جو ہے ضعیف قرار دیا. جزاکم اللہ خیر.
اس کو جو ہے نا پہلے سے شیخ پر لگا دینا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے علم میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے, نہ تو شیخ البانی نے کوئی ایسی کتاب لکھی ہے جس میں صحیح بخاری کی 120 حدیثوں پر ذرا کیے, نہ شیخ بن باز نے. میرے علم میں ایسی کوئی کتاب نہیں. شیخ البانی کی کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں, سلسلہ صحیحہ ہے, سلسلہ ضعیفہ ہے, بہت سی کتابیں. لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی بعض حدیثوں پر ذرا کر رکھی ہے اور صحیح مسلم کی بھی بعض حدیثوں پر جرح کر رکھی, اور یہ جرح ساری غلط ہے, باطل ہے. یہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ, اس میں کوئی بھی ایسی جرح نہیں ہے جس میں کسی کا کوئی وزن ہو. کوئی آدمی اس جرح کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ انشاءاللہ کوئی ایک حدیث اس جرح میں سے وہ لے گا اور اس کے راوی پر وہ جرح کرے, انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. لوگوں نے جواب بھی دیے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے بارے میں یہ جو موقف ہے یہ مرجوع ہے, غلط موقف ہے, اور غلطی ہر انسان سے ہو سکتی, کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اہل حدیث کے اندر تو یہی بڑی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ تقلید نہیں کرتے, وہ تقلیدی سلفی نہیں ہوتے ہیں, تقلید نہیں کرتے, بلکہ کتاب و سنت کو ماننے والے ہوتے ہیں. تو اب ایک بڑے سے بڑا کوئی محدث ہو امام ہو وہ ظاہر معصوم نہیں ہے, غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے, اور یہ جو ہے غلطیاں ہوئی بھی ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی تو یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات نہیں ماننی چاہیے. اسی طرح علماء کرام کی جو غلطیاں ہوئی ہیں مختلف مسائل میں وہ عام طالب علموں کو بھی معلوم ہیں. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بعض حدیث کے بارے میں, یہ موقف غلط ہے, یہ باطل ہے. اور باقی رہی 120 حدیثوں پر ان کا کوئی جرح کرنا اور کتاب رکھنا, یہ میرے علم میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ بڑی عجیب غریب خبر ہے. اگر کوئی ایسی کتاب ہے تو مہربانی کر کے اس کا نام جو ہے لکھا جائے یا کس پر بتایا جائے تاکہ ہم دیکھیں, کیونکہ یعنی ہمارے علم میں ہے ہی نہیں. تو جو روایات پر کچھ جرح کی ہے نا, اس میں میں آپ کو ایک مثال بن کرتا ہوں. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الادب المفرد. اس میں امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں ابراہیم بن منذر سے, وہ بیان کرتے ہیں محمد بن فلیح سے, اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے ابا فلیح بن سلیمان سے, وہ بیان کرتے ہیں ابو نعیم وہب سے, وہب بن کیسان سے. وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر دونوں صحابیوں کو دیکھا, وہ دعا کرتے تھے, اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے اور منہ پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے. یہ حدیث جو ہے اس حدیث کے راوی سارے صحیح بخاری کے راوی ہیں, اور یہ سند حسن ہے, اچھی سند ہے. اب شیخ البانی اس حدیث اس روایت پر جرح کرتے, اس کو ضعیف کہتے ہیں, تو اس کے راوی فلیح بن سلیمان پر جرح کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے, کثیر غلط ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے. فلیح بن سلیمان جمہور محدثین کے نزدیک سکہ راوی ہے, یہ صحیحین کے اصول کا راوی ہے. اس پر جو جرح ہے وہ جرح معتبر نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں راجی یہی کہ حسن درجے کا راوی ہے. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جرح ہے وہ ختم ہو گئی. اسی طرح اور روایتوں پر بھی ان کی جو جرح ہے وہ اسی طرح ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے بعض جگہ جو ہے بعض جارحین کی جرح کو یا بعض باتوں کو مد نظر رکھ کر رہے ہو جو جرح کی. مثال کے طور پر ایک روایت مجھے یاد آ گئی صحیح بخاری کی, جس کے ایک راوی پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے سعید ابن ابی ہلال پر, کتاب و توحید کی روایت ہے شفا جاری, کہ اس کو یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا, آخری عمر میں دماغ خراب ہو گیا تھا. ہم نے جب تحقیق کی تو یہ ثابت ہوا کہ یہ اعتراض غلط ہے, یہ بالکل ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ اختلاط کا شکار ہوا تھا. فرض کریں اگر وہ اختلاط کا شکار ہوا تھا تو صحیح بخاری میں جو مختلطین کی روایات ہیں وہ ساری ان کے اختلاط سے پہلے والی ہیں, اور اس میں جو اس کا شاگرد ہے وہ بھی صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت کی وجہ سے اس کے اختلاط سے پہلے والا راوی ہے, تو یہ جو ابھی شیخ البانی کی ختم ہو گئی. تو اس لحاظ سے آپ کے سوال کا تو اصل جواب یہ ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب میرے علم میں نہیں, اور نہ شیخ ابن باز کی, اور رہا کہ کچھ حدیثوں پر جرح کرنا تو یہ ان کا موقع غلط ہے, صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج درس بیان کر دیا, بڑے بڑے کبار علماء کا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اور امام ابن کثیر کا, ابن الصلاح کا, ابو النصر وائلی کا, دوسرے محدثین کا, ظاہر ہے کہ یہ بڑے جو کبار علماء ہیں ان کے مقابلے میں شیخ البانی کی بات کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے.
جزاک اللہ شیخ صاحب. سلام بھائی, آپ نے مجھے پی ایم بھی کیا ہے, آپ کو ریڈ ڈاٹ نہیں ملا, آپ کا ہاتھ نہیں کھڑا ہوا تھا, اگر کھڑا ہوا تھا تو پھر ختم ہو گیا تھا. تو آپ آ جائیں پینڈو بھائی, پلیز آپ ان کو آنے دیں, ان کو جمپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے بغول کے ان کا ہاتھ پہلے کھڑا ہوا تھا, اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو کم موقع دیا جائے, اور جو مخالفین کتاب و سنت ہیں یا دوسرے بھائی جن کے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن ہے قرآن و سنت کے حوالے سے, ان کو زیادہ موقع دیا جائے. اور بھائی کوئی بھی بھائی پلیز روم کے اندر بغیر کسی اجازت کے, بغیر کسی ایڈمن کی اجازت کے کوئی ویب سائٹ پیسٹ نہ کرے. آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو مائک پر آئے کریں, اس طرح بزدل ہو کہ لڑا, میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ٹیکسٹ نہ کیا کریں, مرد ہو کے جو ہے اس طرح ٹیکسٹ کرنا یہ مردانگی کے خلاف ہے. یہ بات آ رہی ہے مائک پہ سلار بھائی.
السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں آپ لوگوں نے, مجاہد بھائی یا کوئی ہے آپ لوگوں میں سے, ان لوگوں نے کہا تھا کہ مائک پر آنے کے بعد ایسی کوئی بات مت کیجیے کہ اسے تکلیف ہو. مجھے تو خیال نہیں ہے کہ میں نے کبھی بھی ایسی بات یہاں پر کی ہے. خیر, اور ایک بات, یہ جو میں ویب سائٹ پیش کیا تھا اس سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ جائیے وہ ویب سائٹ اور دیکھیے. خیر, ہمارے مولوی صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو رفع دین کرتے ہیں نماز میں تو اس کی حقیقت کیا ہے, مطلب کہ اس کی شرعی حقیقت کیا ہے, یا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے, سنت غیر موقعہ ہے یا سنت موقعہ ہے, اگر اس کے کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے یا کرنے سے نماز کرنا ضروری ہے نماز میں, یہ قرآن و حدیث سے ذرا تو ریفرنسز کے ساتھ بتائیے. جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں رفع دین کرنا, شروع نماز میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد, یا دو رکعتیں پڑھ کر اٹھتے وقت, یہ رفع دین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس لحاظ سے یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتم انی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. اسے ثابت ہو کے رفع دین کرنا فرض ہے, واجب ہے, ایک لحاظ سے سنت ہے, ایک لحاظ سے فرض اور واجب ہے. اصل بات یہ ہے کہ اب فرض واجب سنت اس بات میں ہم نہیں پڑھتے. ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو رفع دین کرتے تھے. اب یہ پوچھنا کہ اللہ کے رسول کوئی کام کرتے ہیں تو ضرور اس کا پتہ ہو جائے یہ فرض ہے, سنت ہے, مستحب ہے, واجب ہے, یہ اہل سنت کا منج نہیں ہے. یہ مسجد امین القادری صاحب اور اس کے پیروکار ہونے یہ بات بنائی ہے. ابھی میں ایک کتاب لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے مسائل احمد بن حنبل, امام علیہ سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل ہیں, اور اسحاق بن منصور یہ دو بڑے امام ہیں ان کے مسائل وہ لکھنے والے ہیں اسحاق بن منصور الکوسج, ان کے شاگرد ہیں. یہ دو جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے, پہلے 10 جلدوں میں چھپی تھی تحقیق کے ساتھ, اب اس کا اصل متن جو ہے وہ دو جلدوں میں چھپا ہے. تو میں نں متن خرید لیا کیونکہ جب بھی میں سعودی عرب جاتا ہوں تو کتابیں خرید لیتا ہوں, مجھے کتابوں کا شوق ہے, تو کتابیں زیادہ ہو جاتی ہیں, وزن زیادہ ہو جاتا ہے, 40 کلو سے زیادہ تو وہ وہاں چلی گئی سامان میں اور باقی کتابیں ہاتھ میں. تو خیر اس کتاب میں میں وہاں پر آتا سعودیہ میں تو اس میں لکھا ہے یا امام احمد بن حنبل نے یا اسحاق بن راوی نے, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے نماز میں یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, یہ فلاں مصاب ہے, تو یہ بات بدعت ہے, اس کو بدعت سمجھتے ہیں, اس کو بدعت سمجھتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے, میں رفع دین کرنا چاہیے. ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت یہ اللہ نے فرض کی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کا جو ثبوت ہے وہ آپ جب بھی صحیح بخاری کھولیں گے انشاءاللہ کتاب نماز والی تو اس میں آپ کو مل جائے گا. تو بس یہی سمجھ لیں کہ رفع الیدین فرض بھی ہے, سنت بھی ہے, واجب بھی ہے, یہ تینوں چیزیں ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت بھی ہے, پیروی بھی ہے, تو یہ چار چیزیں بن گئی. اس آج لحاظ سے رفع الیدین کو سنت کو اپنانا چاہیے, اور یہ ایسی سنت ہے جس کی وجہ سے الحدیث کا پتہ چلتا ہے. امام حاکم نے لکھا ہے غالباً کہ امام بخاری اپنے شاگردوں کے ساتھ ساتھ جا موجود تھے نا, رفع الیدین کرتے شاگرد بھی کرتے تھے, یظہرون الشہار علی الحدیث, یہ علی حدیث کا شہار نشان, اس کو اس کا اظہار کرتے تھے, اعلانیہ اظہار کرتے تھے. اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اس آدمی کو مارتے تھے جو رفع الیدین نہیں کرتا تھا. تو یہ سنت جو ہے یا یہ فرض یا واجب جو بھی آپ کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, تو بس اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے.
جی جی ایک چیز میں ایڈ کر دوں, پاکستان کے بہت بڑے محدث ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ, صرف میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا, بہت بڑا ایک جلسہ تھا, اس میں انہوں نے ایک چیلنج کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی, اور پوری ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک ایسی صحیح حدیث بھی موجود نہیں ہے جو رفع الیدین کو منسوخ کرنے والی ہو. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تمام احادیث صحیح حدیث موجود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع الیدین کو کرنے والی ہیں, اور اسی طرح صحابہ کا عمل ہے. تو اس کے باوجود اگر کوئی رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی عقل پہ جو ہے شک کیا جا سکتا ہے, یا اس کے ایمان کو جو ہے اس کے ایمان پہ شک کیا جا سکتا ہے. تو بھائی سلار بھائی آپ نے پھر کہا ہے تو آپ پلیز جمپ کر لیں, آپ کے بعد عمران احمد بھائی نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ تشریف لے آئیں مائک پر.
جی السلام علیکم. جی مولانا صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ فرض بھی ہے, سنت بھی ہے, واجب بھی ہے, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو شخص اگر رفع الیدین نہیں کیا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ اگر نماز میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے مطلب کہ نہیں کرنے سے بھی اگر نماز کے واجبات ادا ہو گئے اور کسی ضمن میں وہ چیز نہیں کی گئی تو نماز ہو جاتی ہے, جیسا کہ اگر اتحیات کے بعد آپ سلام پھیر دیں, یا رکوع میں تین دفعہ پڑھنے کے بجائے جیسا کہ سجدے میں تین دفعہ پڑھنے کے بجائے ایک دفعہ سبحان ربی العلیٰ بھی پڑھ لیں تو ہو جاتی ہے. تو میں اس ضمن میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ آپ ڈیفائن کریں, اور آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں آپ, میں تو اس کو پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آپ اگر آپ کو ایک چیز بولتے تو میں آپ کو پوچھتا تھا کہ سنت ہے کس طریقے سے سنت ہے, یا واجب ہے تو کس طریقے سے واجب ہے. سنت تو ایک ایسا عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں کہیں بھی بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے. تو آپ یہ لے لیں گے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھڑے رہ کے پیشاب کرے تھے تو ہم ہمیشہ کھڑے رہ کے پیشاب تو نہیں کر سکتے نا. تو میں اس ضمن میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ ڈیفائن تو کریں کہ یہ کون سا عمل ہے نماز میں, کیا نہیں کرنے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو بیان کیا ہے وہ آپ ساتھیوں نے سنا ہے, اور ممکن ہے بعض ساتھیوں نے ریکارڈ بھی کیا. میں نے جب سنت کہا ہے دلیل بیان کی ہے, جب واجب کہا ہے دلیل بیان کی ہے, سلو کمالے تمنی وسلی, اور باقی رات کی نماز کے بارے میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں تو آسان جواب ہے کہ یہ رفع الیدین کے بغیر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں ہے. اب اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق جب نماز نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں, تو پھر اس کو سمجھ لیں کہ وہ نماز کیا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے یعنی رفع الیدین کے بغیر نماز سنت کے موافق نماز نہیں ہے, سنت میں کے مخالف نماز ہے. اب دوسری بات جو انہوں نے پیشاب کے بارے میں کہی ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے والی روایت نہیں ہے. یہ میرے بھائی کو علم نہیں ہے, حالانکہ صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے والی روایت موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ کے چھت پر گیا اجرے کے, میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے, اپنی قضاء حاجت کر رہے تھے. جالسن یا قائدن حلال ابنتین یکسی حاجت ہو, قضاء حاجت کر رہے تھے. قضاء حاجت یا پیشاب ہوتا ہے, یا بڑا پیشاب یا چھوٹا پیشاب, تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ نہیں. دوسرا یہ کہ یہ مطلب یاد رکھیں کہ اہل حدیث کے نزدیک یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حدیث صرف صحیح بخاری میں ہوگی وہی ہم مانیں گے, جو دوسری ابو داؤد میں ہوگی اگر صحیح تو ہم نہیں مانیں گے, ترمذی میں صحیح ہوگی ہم نہیں مانیں گے. یہ کوئی اعلی حدیث کا دعویٰ نہیں ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث ہو جاتے, چاہے وہ صحیح حدیث بخاری میں ہو, بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں جو سند کے ساتھ مرفوع ہیں, چاہے وہ صحیح مسلم میں ہو, چاہے وہ ابو داؤد میں ہو, چاہے ترمذی میں ہو, چاہے نسائی میں ہو, چاہے کسی اور کتاب میں ہو. اگر حدیث کی سند صحیح ہے تو ہمارے نہیں ہو جاتے. اب صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے, تو اب بیٹھ کر پیشاب کرنا بھی صحیح ہے, کھڑے ہو کر بھی, کھڑے ہو کر پیشاب ہو اس حالت میں صحیح اور جائز ہے جب وہ انسان بیٹھ نہ سکے, اس کی جو ہے شرمگاہ نظر نہ ہے, جس طرح کہ یورپ میں یا جہازوں میں یا کسی اور جگہ جو ہے ہوائی جہاز میں, یا اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پر مینا اس میں مزدلفہ میں, حج کے موقع پر مزدلفہ میں, مزدلفہ میں جو رات ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے آدمیوں پر, اور وہاں پیشاب کی بڑی تکلیف ہوتی ہے, چالیس چالیس پچاس پچاس بیس بیس آدمی کھڑے ہوتے ہیں ایک ایک لیٹن پر, جن لوگوں نے حج کیا ان کو پتا ہوگا. تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر انہوں نے موبائل یورینیٹری ایک قسم کا مکان بنایا جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے جگہ تھی حاجیوں کے لیے, تو مجبوری کی حالت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشاب کیا تھا وہی مجبوری والی حالت تھی, تو مجبوری کی حالت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے, بہتر یہ کہ بیٹھ کر کیا جائے جس طرح دوسری حدیث ثابت ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ میں بتاتا ہوں, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ تو مجھے ماسٹر امین القاری کی زبان میں ملتی ہے, نظر آتی ہے. نقطہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو کتاب منسوب ہے نا جس کو کہتے ہیں مسند امام اعظم, اس میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, یہ حدیث اس کتاب میں, اور بیٹھ کر پیشاب کرنے والی کوئی حدیث بھی اس میں موجود نہیں ہے. تو کم از کم جو بندی بریلوی اور انفی یہ تین فرقے جو ہیں کو تو پھر بیٹھ کر پیشاب کرنے کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے امام سے منسوب کتاب ہو اس پر بھی عمل نہیں کر رہے. تو بہرحال اس مسئلے پر مزید جو ہے بات سننی ہوگی, کیونکہ مناظرہ جو ہے وہ مناظرہ تو کسی ہونا چاہیے, شرائع تو کسی بڑے عالم سے. تو آپ جو ہے صرف سوال کی آپ کر سکتے ہیں, تو ہم نے جواب دے دیا کہ رفع دین کے بغیر نماز سنت کے خلاف ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے, سنت کے مطابق نہیں ہوتی. اب نماز پڑھنے والے کئی ایسے نمازی ہیں جن کو نماز کا ایک بٹا دس حصہ ثواب ملتا ہے, کسی کو ایک بٹا نو, کسی کو ایک بٹا آٹھ, جس طرح حدیث میں آتا ہے. تو سنت کے مطابق نہیں ہے, سنت کے مخالف ہے یہ رواج نماز رفع دین کے بغیر. باقی جو ہے وہ امور اللہ ہی جانتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب سن پسند.
بھائی کوشچن آنسر کا سیشن ہے, یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے. سلار بھائی آپ کو میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. اگلے ساتھی کو ہم باری دیں گے. اب آپ نے اگر کوشچن کرنا ہے تو آپ اپنا ہاتھ ریز کریں گے, اس کے بعد آپ کو اپنی باری پہ جواب دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے ادھر ایریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں تو اس کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی اور پھر آپ کو ریکارڈ دے دیا جائے گا. آپ خوشی آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ دوسری کتابوں کی صحیح حدیثوں کو مانتے ہیں سن کر خوشی. ہم تو بھائی کہتے ہی یہی ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث یہی اسلام ہے. یہ آپ نے عجیب بات لکھ دی ہے, آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث کے منج کا ہمارے. تو بہرحال پینڈو بھائی آپ تشریف لیں.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک منٹ پینڈو بھائی جزاک اللہ خیر. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں ان کے جو مفتکی آتے ہیں ان کے رومز کے اندر, تو ان بیچاروں کے پاس دلائل تو ہوتے ہی نہیں ہے, مکلف تو ہوتا ہی پیدل ہے دلائل سے, دے آر بلائنڈ فالوورز. تو بیچارہ طفل تسلیاں دیتا ہے اپنے مریدوں کو, اپنے گاہکوں کو. اس سے میں نے بھی یہی بات سنی, سردار بھائی کا قصور نہیں, یہ بیچارے خود سنتے ہیں ملاؤں سے. وہ یہی کہتے ہیں دیکھے جی علی حدیث جو ہیں یہ صرف بخاری بخاری کرتے ہیں, یہ جو ہے دیگر حدیث کی کتابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ حدیث نہیں مانتے. تو سادہ لوگ بےچارے کیا جانے, وہ کہتے ہیں ملا صاحب جو کہہ رہا ہے اس کو پتا تو نہیں, یہ تو مفت کی ہے, اس کا کام تو سارا کے سارا چلتا ہی مفت پر. تو اس نے تو فساد پیدا کرنا ہے, بگاڑ پیدا کرنا امت کے اندر. اللہ انہیں ہدایت دے بھائی, یہ بات واضح ہو. کئی بار ہوتی ہے کہی جاتی ہے اہل حدیث کہتے ہی اسے ہیں جو قرآن حدیث کو مانے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث بھی ہو صحیح بھی ہو چاہے وہ کسی کتاب میں بھی ہو اور اہل حدیث اس کو نہ مانے؟ تو یہ اپنے ذہن سے یہ پروپیگنڈا اتار دیں, واپس پھینک دیں ان مقلدین کے اوپر, جیسے بھی ان کے آنکھوں پر پٹیاں پڑی ہوئی ہیں, دماغ پر بھی وہ بند ہو چکے ہیں, وہ کچھ دیو بند ہیں کچھ دیو گند ہیں. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. یہ پروپیگنڈے بھی چار ایسے کرتے ہیں کہ سن کر انسان کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. ایسے مذہب کی خیز باتیں, لاجانی قسم کے پروپیگنڈے جن کی کوئی جو حیثیت ہی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ایک آدمی یہاں لکھ رہے تھے کہ جی میرا سوال پوچھو کہ یہ جو نماز تو فرض ہے تو رفع دین کرنا جو ہے اگر یہ نکل تو کیا پھر انسان کافر ہو جاتا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا بالله. یہ دوسری بات رفع دین کی مانبس میں رفع دین کا ہو رہا ہے, اب اس نے اس کو تارک کی نماز بنا دیا ہے, وہ مسئلہ ادھر لے گئے ہیں دوسری طرف. تو میرا اللہ آپ کو ہدایت دے, آپ پلیز آرام سے بیٹھیے سنیے. کو تحقیق کریں انشاءاللہ، جتنا مسئلہ آج یہاں سنا ہے اس پہ تحقیق کریں، دوبارہ شیخ صاحب آئیں گے، جو آپ کے ذہن کے اندر کوئی نئی بات آئی ہے پھر دوبارہ پھر پوچھیے گا. جزاک اللہ خیر. پنڈو بھائی آئے آپ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا کوشچن مجھے ٹیکسٹ میں مل گیا ہے پنڈو بھائی کا. جی پنڈو بھائی میں آپ کا کوشچن کر لیتا ہوں پھر. انہوں نے پوچھا ہے جی کیا بچوں کے قرآن ختم کرنے یا حفظ کرنے پر دعوت کرنی جائز ہے؟ امین پارٹی. تو اس کے بارے میں
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جائز ہے. اس کی دلیل وہ مسند دارمی کی روایت ہے، مسند دارمی کے آخر میں جو حسن سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب وہ قرآن ختم کرتے تھے تو اپنے سارے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو، ان کے پوتے تھے، بیٹے تھے، پوتے تھے، پرپوتے تھے، 80 کے قریب عالمت، ان کو قطع کرتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے. تو یہ مسند دارمی میں فضائل قرآن کا جو باب ہے وہاں پر ستے ہیں. اس کے علاوہ کچھ تابعین کے بھی آثار ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہیں قرآن، حدیث، اجماع اور صلی اللہ علیہ وسلم کے منج کو مد نظر رکھتے ہیں. صحابہ کے دور میں ایک کام ہوتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا. تو یہ سب سے بڑی جواز کی دلیل ہے. اس لیے امین پارٹی جو ہے ان کو اس بارے میں یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم دارمی تو غالبا کے پاس ہوگی، وہ پڑھ لے.
اکاڑوی بھائی جو اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں، یہ جو ابھی سلار بھائی آئے تھے، تو بھائی سلار بھائی آپ کو ابھی اس چیز کا پروف مل گیا کہ ہم صحیح ادیس جو کسی بھی کتاب میں ہو ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر فتویٰ بھی شیخ صاحب نے جیسے ابھی دی ہے. تو اس سے آپ کو جو ہے سکون ملا ہوگا انشاءاللہ. تو لسن بھائی آپ آ جائیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب سے میرا ایک سوال ہے، ایک نہیں بلکہ دو سوال ہیں، کہ صابن سے نہانے کے بعد وضو کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا علماء حق کے دلائل ہیں، ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ، ان میں کیا فرق ہے؟ جی جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہانے کا جو طریقہ حدیث میں آیا ہے غسل جنابت کے سلسلے میں، تو وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے استنجا کرتے تھے، پھر وضو کرتے تھے جس میں سر کا مسا نہیں ہے، اور پاؤں بھی دھو جاتے، پھر آپ غسل کرتے تھے، سارے جسم پر پانی بہاتے تھے. تو اسی اب غسل جب آدمی کرتا ہے سارے جسم پر پانی بہاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ صابن بھی لگائے گا، صابن لگائے گا تو اس کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے گا. آپ کا غالبا یہ مقصد ہوگا کہ اب شرمگاہ کو اس کا ہاتھ لگ گیا ہے، تو اب اس کا وضو کا کیا ہوا، وضو اس کا باقی ہے کہ نہیں. تو عرض ہے کہ اب غسل سے پہلے جو وضو کیا گیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے عمل سے ثابت ہے. ورنہ اس حالت میں انسان جو ہے وہ تو اس پر یعنی غسل فرض ہوتا ہے، غسل جنابت ہو، جنبی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جنبی ہونے سے پہلے یہ وضو، اور پھر وضو بھی نہ مکمل، نہ سر کا مسا ہے اور نہ پاؤں دھوئے گئے ہیں. تو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے. اب اگر کوئی آدمی غسل کرتے ہوئے اس نے صابن لگا دیا، شرمگاہ کو اس کا ہاتھ لگ گیا، تو ہماری تحقیق میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر اس کے بعد وہ اپنے اوپر پانی ڈالے گا تاکہ صابن سارا دور ہو جائے، زائل ہو جائے، یہ آخری طور پر جو اپنے جسم کے اوپر وہ پانی ڈالے گا، سارے یعنی سر سے لے کر پاؤں تک سارا بہا دے، اور اگر غسل جنابت کر رہا ہے تو آخر میں پاؤں بھی دھو دے. تو اس طریقے سے جب وہ فارغ ہو گیا، اس کے بعد وہ تولیے سے اس طریقے سے اپنے جسم کو پوچھ لے کہ اس کی شرمگاہ کو اس کا ہاتھ نہ لگے. اگر اس کا آخری دفعہ پانی ڈالنے کے بعد کوئی ہاتھ نہ لگا جسم کو، تو اب اس کو دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا یغتسل بعد الغسل، کہ غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، اسی پر محمول ہے. ہاں اگر وہ اپنا جسم صفا کرتے کرتے پوچھتے پوچھتے اس کا ہاتھ لگ گیا شرمگاہ کو، تو اس کو چاہیے کہ غسل کے بعد دوبارہ وضو کر لے، کیونکہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مس سفر جو فل یتوضا. لیکن اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا اور اس نے اس سے پہلے کر کے ہاتھ لگا وضو جب وہ صابن استعمال کرتا تھا، لیکن آخری دفعہ جب اس نے اپنے پورے جسم پر پانی بہا دیا، سارے جسم دھو دیا، تو ہاتھ نہیں لگا، تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واللہ عالم. دوسرا جو ہے سوال امارا کہتے ہیں حکم دینا، یعنی امارا امر سے ہے، اور ہم حکم دینا کس کا؟ برائی کا. یعنی ایسا نفس جو برائی کا انسان کو حکم دیتا ہے, برائی پر ابھارتا ہے, اس کو نفس ہمارا کہتے ہیں. اور لوامہ ملامت کرنا, جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو دل اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے بڑا غلط کام کیا, تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. لوامہ یعنی ملامت کرنے والا. تو یہ ہے آپ کے اس سوال کا جواب.
یہ ایک بہن نے سوال کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ گھر کی صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا, پانی زیادہ استعمال کرنا جائز ہے؟
مجھے بتا دیں, ہمارے گھر میں سیمنٹ کا کام ہو رہا ہے, ہو رہا ہے, صاف کرنے کے لیے بہت سا پانی یوز کرنا پڑتا ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گھر کی صفائی کے لیے یا جو چیزیں دھونی ہیں ان کی صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ وہ پانی اتنا استعمال کر رہے ہیں جس سے اس کی خوب صفائی ہو جائے. پانی کو فضول بہا دینا بغیر کسی وجہ کے اسراف کرنا یہ صحیح نہیں. مختلف مقاصد کے لیے پانی استعمال کرنا, مثلا آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں, دیواریں یا فرش دھو رہے ہیں, برتن دھوئے جا رہے ہیں, جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح مثلا ایک آدمی کے گھر میں موٹر ہے, اب اس نے پانی جو ہے نا وہ مشین چلا دی, سردیوں کا مہینہ ہے, سردیوں کا موسم ہے, تو اب پانی جو ٹوٹی سے آ رہا ہے وہ بہت ہی ٹھنڈا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ زمین سے تازہ پانی آ جائے, تھوڑی دیر بعد آئے گا, دو تین منٹ بعد, تو دو تین منٹ تک پانی کو بہانا یہ بھی صحیح ہے. پانی کا فضول اسراف کرنا یہ شریعت میں نہ ہے. بہرحال آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ پانی اگر دھونے کے لیے استعمال کیا جائے, اگر زیادہ بھی استعمال خوب استعمال کیا جائے تاکہ وہ جگہ خوب صاف ہو جائے. کما یونک سو بول, اب یہ ضرور کے حدیث میں الفاظ آئے کہ جس طرح سفید کپڑا خوب خوب صفا کر دیا جائے, تو اگر ہے تو پھر جائز, اس میں کوئی حرج نہیں.
شیخ صاحب ایک اور سوال ہے, کیونکہ یہ پہلے سے میرے پاس پڑھے ہوتے ہیں لکھے ہوئے, تو مجھے اب یاد آیا ان کا, ان بہن کے سوال کے ساتھ ہی. تو یہ سوال یہ ہے کہ عام طور پہ میں نے بھی دیکھا ہے ادھر روم کے اندر اپنے بھائی جو ہیں ہمارے, یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ماشاء اللہ کا, سوری سبحان اللہ کا. تو سبحان اللہ کا لفظ جو ہے یہ تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے اکثر نمازی, جب اگر امام بھول جائے تو پیچھے سے جو ہے مقتدی ہیں وہ سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو یہ تعجب کے لیے, خوشی کے لیے جو ہے اللہ اکبر کا, جہاں تک میں نے حدیث کو سٹڈی کیا, اس بارے میں بتائیں کہ تاکہ ساتھی جو ہے اس کی اصلاح کر سکے.
سبحان اللہ کا جو لفظ ہے وہ ایک تو اگر امام بھول جائے تو اس کو یاد دلانے کے لیے سبحان اللہ کا لفظ ہے, اس کو تسبیح کہتے ہیں. امام بھول گیا ہے تو اس کو یاد دلانے کے لیے سبحان اللہ کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ سبحان اللہ بعض اوقات تعجب والی جگہ بھی ہو سکتا ہے, بعض جگہ خوشی والی بھی. خوشی والی جگہ پر الحمدللہ کہنا جو ہے وہ صحیح ہے. اللہ اکبر بھی آتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خربت خیبر, اور اسی طرح اور بھی ہیں. تو یہ مسائل اتحادی ہیں, سب لحاظ سے یہ صحیح ہے. تو خوشی کے موقع پر زیادہ بہتر یہ کہ الحمدللہ کہا جائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.
شیخ صاحب ایک ساتھی ہیں, یہ ابو عبداللہ کینیڈا سے, یہ آن لائن ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیکچرز کے متعلق جو یہ آپ کا سلسلہ چل رہا ہے عقیدے کی اصول دین کتاب کے حوالے سے, تو ایک تو انہوں نے پوچھا ہے, میں باقی ساتھیوں کو بھی بتا دوں, انشاءاللہ وہ قرآن سننا پہ اویلیبل ہے. جو ریمیننگ لیکچرز ہیں وہ اپ ڈیٹ میں نے تو کر دیے ہیں, لیکن وہ ہمارے احیاء بھائی ہیں وہ ذرا مصروف رہتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل اپ ڈیٹ کر دیں گے, میں نے اپلوڈ کر دیے بارا ڈیٹا. دوسرا ابو عبداللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ جو دو ٹیسٹ جو ہیں اس کی انکمپلیٹ ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہو گیا جواب. دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی میں کر چکا ہوں, ابو عبداللہ بھائی میں اپلوڈ کر چکا ہوں, وہ دوسرے ایک اور بھائی ہیں ان کو پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جلد از جلد اس کو فائنلائز کریں, وہ اصل میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں. بہرحال اور دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا عقیدہ وسطاویہ آف امام ابن تیمیہ, اس کے بارے میں بھی آپ نے کچھ بیان کیا یا نہیں کیا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ نہیں کیا ہم نے, تو انشاءاللہ وہ پروگرام ہمارا ہے, یہ بک کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد شیخ صاحب انشاءاللہ ضرور اس کو کریں گے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ جواب مل گیا. اور بھائی دوسرے یہ تھگو بدماش بھائی, آپ نے جو سوال کیا اس کا شیخ صاحب آلریڈی جواب دے چکے ہیں, تو یہ ایک بحث بن جاتی ہے. اب ایک بندہ آ گیا وہ کوئی اور نک سے تھا, اور اب وہی بات جو ہے, جب ایک بات کا آلریڈی جواب ہو چکا ہے کہ نماز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ رفع دین کے ساتھ ہے, پھر آپ نے لکھا ہے فرض ہے واجب ہے, تو یہ ایک فضول قسم کی بحث ہے. اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو آپ اپنے عالم کو لیں. ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں بھائی, اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی
مناظرہ کرنا چاہیں یا جو بھی کوئی بات کرنا چاہیں, گفتگو کرنا چاہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے, نماز کی صحیح سنت کے حوالے سے, تو آپ آئیں اور بات کریں, ہم کو پتہ نہیں کتنی ہوگا. ہاں شرائط اس کی پہلے سے ہم طے کریں گے. جی شیخ صاحب,
اس میں یعنی مناظرے سے پہلے یہ شرط یاد رکھیں کہ جو دیوبندی یا بریلوی حضرات ہیں ان کے ساتھ ہو, دیوبندیوں سے سب سے پہلے علماء دیوبند پر بات ہوگی, تین گھنٹے سے قاضی پر بات ہوگی, اسی طرح بریلویوں سے 3 گھنٹے جو ہے ان کے بریلوی علماء پر بات ہوگی اور 3 گھنٹے سے قاضی پر بات ہوگی, اس کے بعد رفائدین وغیرہ, کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ اصل اختلاف ہمارا عقیدے کا ہے, ایمان کا ہے, بنیادوں کا ہے, اور یہ جو رفائدین یا فاتح کے مسئلے کو لے کر اس کو چھپا دیتے ہیں. دیوبندی حضرات جو اللہ اور رسول کی گستاخیاں کرتے ہیں, جو عقیدے میں شرک کرتے ہیں, علی کو مشکل کشا کہتے ہیں, رسول اللہ کو مشکل کشا کہتے ہیں, فریاد اور ساجد وبا سمجھتے ہیں, ان باتوں کو وہ پیچھے کر کے لوگوں کو رہدین وغیرہ کے مسائل میں بتا دیتے ہیں مسئلہ مینو کا بھی طرح. تو اس لیے اگر کوئی مناظر ہوگا تو میں انشاءاللہ تیار ہوں, لیکن اس میں حساب سے پہلے دیوبندیوں سے تو علماء دیوبند پر بات ہوگی, اور میری طرف سے تو میں نے اعلان بھی کر رکھا ہے کوئی اہل حدیث اگر کوئی کرائے گا تو اللہ اس کو جزائے خیر سے کچھ انعام بھی دیں گے, لیکن یہ مناظرہ انٹرنیٹ پر کوئی انعام نہیں ہوگا, کیونکہ انٹرنیٹ پر تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, یعنی کھلے میدانوں جو ہے نا جب مناظرہ ہوگا تو پھر انعام ہوگا, لیکن انٹرنیٹ پر بھی ہم مناظرے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں, لیکن پہلے دہونیوں سے لمبائے دیوبند پر, بریلوں سے لمبائے بریلی پر, اور بعد میں سے قاضی پر, ذرا سے قاضی لوگوں کو پتہ بھی چلے اور اس پر ہم عمل بھی کرائیں گے, اور اس کے بعد باقی انشاءاللہ ہوگی. باقی جو ساتھی سوال کریں کیونکہ وقت بہت اسی گزر رہا ہے.
نہیں دوسرا ایک اور بات ہے کہ یہ کبھی بھی پالٹا پہ کیا ویسے ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کریں گے. شیخ صاحب آپ کی ایک بات میں یہاں پہ کوٹ کرتا چلوں کہ زہر کا پیالہ پی لینا پسند کریں گے دیوبندی, لیکن کبھی بھی عقائد علماء دیوبند پہ کبھی بھی دیوبندی بات کرنے سے بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتے. عقائد ان کے اتنے غلیظ ہیں کہ جو میں اب کیا کہوں کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تسلیس کا وہ انہوں نے جو عبادت الوجود کی وجہ سے یہ شامل کر چکے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے ہم ان کے لیے دعائی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے. تو گڈ بائے فار یو بھائی, آپ تشریف لائیں مائک پر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ایک کیا برہمی شریف میں ایک احادیث ہے کہ جس نے وضو نہیں کیا اس کی کوئی نماز نہیں, تو پھر تو جناب اس سے ظاہر ہے کہ صرف تمام ہی وضو کرے تو ہنسی تو سارے وضو کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہنسی حضرات جتنے بھی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن جب درد کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ان کی احادیث کو فوراً پیش کرتے ہیں, تو یہ کیا بولنا پڑنا, کبھی ان کے بڑے گرو جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر کو غیر فکی کہتے ہیں, کبھی امام ابو ہریرہ کو, جب اپنی مرضی کی احادیث ہوتی ہے تو پھر جناب ان سے بول دیتے ہیں, تو اس بارے میں ذرا بتا دیں کہ جو برہمی شریف کی احادیث ہے جس نے وضو نہیں کیا اس کی کوئی نماز نہیں, ذرا عربی میں پڑھ دیں تاکہ میں اس کو یاد بھی کر لوں. جی شکریہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے وہ پوری روایت تو یاد نہیں ہے, لیکن اس میں یہی الفاظ ہیں کہ جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں, لا وضو لا صلاتا من لا وضو لہ, اور یہ غالباً روایت سنن میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں, سنن ابی داؤد وغیرہ میں, اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, تو فی الحال تو مجھے یاد نہیں ہے, اگر آپ کو ضروری پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اصل کتاب سے دیکھ کر جو ہے آپ کو سنا دیں گے. دوسرا سوال کرتے ہیں.
دوسرا سوال انہوں نے جو کیا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ, نہیں وہ تو سوال نہیں ہے, وہ تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ نے حقیقت والی باتیں بیان کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہی باتیں ہم بھی کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں دیوبندی اور بریلی بڑی دوگلی چالے کرتے ہیں. ایک ہی یہ مسئلہ امین القاری صاحب دیکھیں کہ یہ مجموعہ رسائل میں پہلی جلد میں جہاں پر مسئلہ آتا ہے نا امین دلجار کا, اور اہل حدیث بیان کرتے ہیں کہ عطا بن ابی ربا رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, وہ امین دلجار کہتے تھے. وہاں پر مسئلہ امین القاری صاحب لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سرے سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ عطا کی 200 صحابہ سے ملاقات ہوئی ہو, سرے سے ثابت ہی نہیں. اور آگے اسی کتاب میں کوئی 100-200 صفحے آگے جنازے میں قرات کا مسئلہ آیا تو عطا سے روایت ہے کہ وہ جنازے میں قرات نہیں کرتے تھے, تو وہاں امین القاری صاحب نے لکھی سرخی اور لکھا ہے کہ مکہ جو ہے یہ اسلام کا مرکز ہے اور عطا بن ابی ربا کے مفتی ہیں اور 200 صحابہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہے. وہاں کہتے ہیں کوئی ملاقات ثابت نہیں ہو, یا کہتے ہیں ملاقات شرف ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر کی حدیث اگر اور بھائی ہیں تو کہتے ہیں وہ بچے تھے, چھوٹے بچے تھے, اور جب وہ داڑھی والا مسئلہ تو پیش کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی مسئلے ان کے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہمارے بھائیوں کو حدیث کی طرف ہدایت دے, حدیث میں ہی دونوں جانوں کی کامیابی.
اور رائے والی بات جو ہے خطرناک ہے, جو اسی طرح جو امام جعفر صادق جو ہیں انہوں نے یہی بات امام ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی تھی.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب, ماشاء اللہ میں نے آپ کی تقریر تو پورے سن نہیں سکی مگر الحمد للہ میں نے ریکارڈ کیا ہے, میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے سن لوں گا. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے کوئی حدیث آتی ہے کہ آخری دور میں کچھ لوگ میری حدیثوں کو بھول جائیں گے اور میری حدیثوں پہ عمل نہیں کریں گے, مگر کوئی ایسے مگر چند ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ میری حدیثوں کو ڈھونڈیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, تو ایسے بھی حدیث آتی ہے, تو شیخ صاحب آپ تھوڑا اس کا وضاحت کر دیں. اور کیونکہ لائن بہت زیادہ تو میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. میرا دوسرا سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ حشر کے دن قیامت کے دن سب اپنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے رہیں گے, اور یہ جو احناف جو ہیں نام نہاد مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کسی کو اپنا امام نہیں بنایا تو یہ کہاں کھڑے رہیں گے, تو بڑے مہربانی. کچھ یہاں پر احناف بھی موجود ہیں یہاں پر جو آپ کی باتیں سن رہے ہیں, تو الحمدللہ آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ اہل حدیث کہاں کھڑے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو حدیث آپ نے بیان کی یہ مجھے یاد نہیں ہے, یعنی یہ اگر صحیح سند سے کہیں روایت ہے تو مجھے یاد نہیں ہے, واللہ عالم کسی اور سے پوچھیں. یہ دوسرا جو ہے سوال کہ حشر کے دن لوگوں کو ان یعنی اپنے اپنے امام کے ساتھ آئیں گے, تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامام, اس دن ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کی تشریح میں دو اقوال ہیں, ایک یہ کہ نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا, ہر آدمی کو نامہ اعمال دیا جائے گا, اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے اپنے امام اور متبوع کے ساتھ آئیں گے, جس طرح کہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ لوگ جس کی پیروی کرتے تھے اس کے ساتھ ہی آئیں گے. لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ کسی کی پیروی غلط طریقے سے ہوتی تھی نا تو وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوں گے, عیسائی پولس کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ یہ پولس کی پیروی کرتے ہیں, پولس جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سولی کا قیدہ جس نے گڑا, اس کے ساتھ یہ عیسائی آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اسی طرح یہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں یہ امام ابو حنیفہ کو جو ماننے کے دعوے دار ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ نہیں آئیں گے. کون آئیں گے یہ بھی بتا دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں سولی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں, یعنی لکھنے والے مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے, کتاب کا نام ہے مجالس حکیم الامت, اس میں ہے غالباً صفحہ نمبر 345, اور یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ مجلس جو ہے نا یہ مجلس مذاکرہ ہے, یہ مجلس تحدیث نہیں ہے. یہاں میں حدیثیں نہیں بیان کرتا ہوں جس طرح محدثین بیان کرتے تھے, یہ سوال جواب مذاکرہ ہے. اس میں اگر کوئی غلطی لگ جائے ہو جائے تو ساتھی درگزر کرے, یہ یہاں جرا کی دلیل نہیں ہوتی, محدثین نے اس میں فرق کیا ہے. تو خیر وہ اس کتاب میں تھانوی صاحب کا یہ قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے, وہ ان کے الفاظ ہیں کہ امام حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے. تو اب جو دوبندی بریلی اور حنفی ہیں یہ تو تقلید کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امام حنیفہ کے ساتھ نہیں ہوں گے, یہ غیر مقلد امام حنیفہ کے ساتھ ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا, وہ تو علی حدیث کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب یہ کہتے ہیں کہ علی حدیث کا کون سا امام ہوگا, تو اس جواب اس بات کا جواب آج سے 600 سال پہلے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں اس آیت کی تشریح میں, یوم ندعو کل اناس امام, اس دن کو یاد کرو جب سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ بعض سلف صالحین نے یہ کہا ہے کہ ہذا اکبر شرف لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث, یہ اہل حدیث کے نزدیک کے لیے سب سے بڑی شرف والی یہ آیت ہے. لأن امامہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کا امام نبی امام, ان کا امام کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اہل حدیث اپنے نبی کے ساتھ آئیں گے کیونکہ ان کو امام مانتے ہیں. اور یہاں پر امام سیوطی کا بھی ایک قول مجھے یاد آ گیا. امام سیوطی فرماتے ہیں اپنی کتاب الکنز المدفون میں, الفلک المشحون میں, میرا جو بیان ہوتا ہے اس میں وہ مقررانہ طریقہ تو ہوتا نہیں, میں اسی تقریر کا دفعہ مجھے آتا ہی نہیں, لیکن حوالے ہوتے ہیں الحمدللہ, تو حوالے تمام طالب علم ساتھی بھائی جو ان کو یاد کر لیے کریں گے، آپ کو ضرورت پڑیں گے. تو سیوتی نے لکھا ہے کہ جو آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو امام بنا کر اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اسی کے لیے دشمنی کرتا ہے، چاہے یہ اصول کا معاملہ یا فروع کا. کہتے ہیں فو خارج عن سنت والجماعت، یہ آدمی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. تو معلوم ہوا کہ امام سیوطی کے نزدیک دیوبندی بریلی دونوں اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. تو خواہ مخواہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، تو حشر میں اہل حدیث کا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یہی بات اور لوگوں نے بھی کہی ہے، اور یہی بات جو ہے امام زہری کا بھی ایک قول مجھے یاد آ گیا، وہ بھی آپ کو سنا دوں. کتنی پیاری بات ہے جو امام بخاری نے نقل کی ہے کتاب التوحید میں، صحیح بخاری میں، اور امام صابونی نے عقیدت و صحاب الحدیث میں. امام زہری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی اللہ البیان، دین کا بیان کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. وہ علی رسول البلاغ، اور رسول کا کام کیا ہے؟ دین کو آگے پہنچا دینا. وہ علینا تسلیم، اور ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو تسلیم کریں، یعنی اللہ رسول کی بات کو. تو یہ اہل حدیث کا منہج ہے، اور یہی اہل حدیث کے امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس انہیں کے ساتھ اہل حدیث کا شروع.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میں اگر آپ مدن مجاہد بھائی یہاں ٹیکسٹ میں لکھ دیجیے گا مجھے کہ اگر نیکسٹ درس آپ کا اگر رجم سے متعلق ہے تو پھر انشاءاللہ یہ سوال میں جو ہوں پھر نیکسٹ درس میں کروں گا، کیونکہ میرا سوال جو ہے رجم سے ہی متعلق. ذرا لکھیں اگر نیکسٹ درس ہے اسی کے متعلق تو انشاءاللہ جو ہے پھر میرا سوال جو ہے. اچھا نیکسٹ درس چلے انشاءاللہ. اچھا ابھی میں اپنا ہاتھ جو ہے نیچے کرتا ہوں، آ جائیں ابو جنید بھائی آپ آ جائیں، یہ پھر نیکسٹ درس میں انشاءاللہ ہم سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب سے میں نے دو سوال مطلب پوچھنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم بلکہ غسل کرتے ہیں نارمل غسل، تو اس میں نیت کا کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ نیت کرنی ضروری نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے دیوبندی میں اور ہنفی میں کیا فرق ہے؟ اس کا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پلیز بتا دیجیے، بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غسل کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ پہلے وضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے، اور غسل میں غسل کے بعد جو ہے نا شرمگاہ کو ہاتھ ہی لگنا چاہیے. اس سلسلے میں اب ایک آدمی نے وضو نہیں کیا نا اور صرف غسل کر لیا، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو میں اس بارے میں یہ میری تحقیق ہے کہ اس کا اگر اس نے آخری دفعہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک سارا پانی ڈال دیا ہے تو اب اس کا یعنی اس کو وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ کچھ اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ اس کو وضو کرنا ضروری ہے. میں وہ دلیل پیش کرتا ہوں، میں سلمہ یا حضرت عائشہ غالباً ان کی روایت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما یکفی لکے ان اچھا انما یکفی لکے ان تحصیہ علی راستے کے ثلاث آسیات. خیر یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے. اور نیت جو ہے وہ تو آدمی جو بھی غسل کرتا ہے یا وضو، اس کی جو نیت ہوتی ہے دل میں نیت کرنی چاہیے، دل میں ارادہ ہونا چاہیے. یہ جس طرح ہمارے پاس ہنوی بھائی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جا رہا ہے اور راستے میں پانی میں گر گیا بیچارہ، پاؤں پھسلا ہے اور دو چار اس نے گوتے لگائے باہر آ گیا تو اس کا وضو ہو گیا، یہ نہیں کوئی مسئلہ، یا غسل ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ کیا سوال تھا مجھے؟ دوسرا جانے ہاں جی، دوسرا جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا تفصیل طلب ہے. بس مختصر یہ سمجھیں کہ حنفی جو حنفیوں کے جو عقائد ہیں ان عقائد میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ کوئی بھی نہیں. حنفی فقہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک اشعری نہیں سمجھتے، سیدنا علی کو مشرک اشعری نہیں سمجھتے، جبکہ دیوبندی اور بریلوی دونوں سمجھتے ہیں. اور دیوبندی اگر کہیں یہ جھوٹ ہے تو میں انہیں بتا سکتا ہوں کہ حاجی امداد اللہ صاحب جو ہیں جن کو یہ مہاجر مکی کہتے ہیں، جو سید الطائفہ ہیں، وہ اپنی کتاب کلیات امدادیہ میں کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا، اسی طرح رسول اللہ کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب کلیات امدادیہ میں خدا بننے کا طریقہ لکھا ہے کہ آدمی اتنا ذکر کرے کہ حتیٰ کہ وہ مذکور یعنی اللہ بن جائے، یہ انہیں کے الفاظ ہیں. تو یہ خدا بننے کا طریقہ، یہ علی مشکل کشا ہے، یہ حنفیوں کے عقیدے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی حنفی نہیں ہے، انہیں فرق ہے. تو تفصیل طلب ہے یہ موضوع، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس موضوع پر مسلسل دو چار ہفتے جو ہیں وہ انشاءاللہ مباحثہ چلے گا. فی الحال یہ مختصر جواب آپ نے میں نے آپ کو بتا دیا اس پر اتفاق کریں.
جی بہادر, آپ کو میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے ٹیکسٹ کے اندر کہ آپ کو آپ کی اپنی باری میں جواب دیا جائے گا, پھر آپ ٹیکسٹ کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں, یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ بھائی آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں, آپ کو باری میں جواب دیا جائے گا. دوسرا ایک بہن نے سوال کیا ہے, انہوں نے لکھا ہے جی میں اپنے بیٹے کو حافظ بنانا چاہتی ہوں بٹ مگر میرے ریلیٹیوز کہتے ہیں کہ فتنے کا دور شروع ہونے والا ہے, بھول جائے گا تو تمہارے بچے کو گناہ ہوگا, کیوں اس بچے پر بوجھ ڈالتے ہو؟ یعنی لوگ اس کے رشتہ دار کہتے ہیں کیا میرے بچے کو حافظ کروانا اس پر بوجھ ڈالنا تو نہیں, اور اگر بھول جائے اللہ نہ کرے تو اس کو عذاب ہے؟ اس بارے میں جواب دیجیے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بات تو صحیح ہے کہ قرآن جو بھول جاتا ہے یہ گناہ ہے, جرم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو سزا دے گا اور اگر چاہے تو معاف کر دے. قرآن یاد کر کے بنانا ہی چاہیے. رہا یہ کہ اس ڈر کی وجہ سے بچے کو قرآن حفظ ہی نہ کرایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حفظ والے جب سارے مدرسے اور لوگ حفظ کرنے والے سارے ختم ہو جائیں گے. ہر حافظ کے بارے میں یہی ڈر ہے کہ اس کو ممکن ہے بلا دے. اس لحاظ وجہ سے آپ کے جو رشتہ دار جو ہے اقلی دلیل پیش کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ کے بچے کی دماغی حالت اچھی ہے, اس کا حافظہ اچھا ہے اور وہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو قرآن یاد کرا دیں, اس کا بڑا ثواب ہوگا, آپ کو بھی اجر ملے گا اور بچپن میں قرآن جو یاد ہو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے, بہت پتھر کی طرح ہوتا ہے. میں نے اب اس عمر میں بڑی عمر میں, اب میری عمر ہے کوئی تقریباً 48 سال, 48, تو تھوڑا عرصہ پہلے میں نے قرآن یاد کیا اس عمر میں, بڑی عمر میں, تو اب اس کو برقرار میں جو ہے بڑا مسئلہ ہے, مسلسل جو ہے وہ روزانہ دہرانا پڑتا ہے. لیکن جو بچے ہونا چاہتے ان کو تو اس طرح دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. بہرحال اگر وہ بچہ قرآن یاد کر لے گا تو اس کو دینی لائن پر ہی لگائے, تو جب وہ دینی لائن پر چلتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ قرآن پڑھتا رہے گا اور قرآن کو نہیں بلائے گا. تو یہی ہے کہ اس قسم کے یعنی قیاسی امکانی سوالات کی بنیاد پر اسے بچے کو قرآن سے روکنا صحیح نہیں ہے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی دماغی حیثیت اتنی نہیں ہے تو پھر نہ اس پر لگائیں. اور یہ بھی ہے, اسے یہ بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ بچے کو بچپن سے ہی کسی اسلامی جو ہے مدرسے میں داخل کیا جائے. کتاب و سنت کے جو حاملین ہیں وہ عربی زبان سیکھ لے, کتاب و سنت سیکھ لے, دین کا علم سیکھ لے تو وہ بہت بڑا مبلغ بنے. تو میرے آنے سے خیر مبلغ اور عالم اس کو فضیلت حاصل ہے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. جس طرح بھی آپ مشورہ کر رہے ہیں بارہ بچے کو دین کی لائن والی چلائیں.
یہ انہوں نے پوچھا کہ شیخ بدی نے, شیخ بدی الدین شاہ راشدی نے, انہوں نے کس وقت کس عمر میں حفظ کیا تھا؟
شیخ بدی نے بھی بڑی عمر میں ہی حفظ کیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. غالباً انہوں نے 2 مہینے میں غالباً قرآن یاد کیا تھا اور میں نے 3 مہینے میں الحمدللہ. جی عبداللہ بھائی آ رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ سے سوال ہے کہ یہ جو آپ کے لیکچر میں میں نے اس کا ریفرنس سنا تھا اس کا, اس کتاب کا, یہ امام بخاری کی خلق افعال العباد, مجھے پتہ کرنا ہے کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ موجود ہے یا نہیں, اور دوسرا کہ اس کتاب کا ہمیں تحقیق یا تقریب کے ساتھ اردو ترجمہ موجود ہے یا نہیں, تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا آپ سے. اور رہے تو یہ پاکستان میں مل سکتی ہے. اور یہ کتاب کیا خالی ایک مجموعہ احادیث کا ہے یا یہ تفصیلی کتاب امام بخاری نے لکھی تھی؟ تو ذرا اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیں, ذرا بتائیے ذرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال اس کا جواب انشاءاللہ دوں گا, اس کے بعد ایک اور سوال کریں گے, اس کے بعد کسی سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا. وجہ یہ کہ اب اذان کا وقت ہونے والا ہے, میں نے جا کر مسجد میں نماز پڑھانی بھی. ہاں جی, تو اب وہ ہمارے پاس اور انشاءاللہ 5 منٹ باقی رہ گئے, تو اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا. معذرت ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے سے. تو یہ خلق افعال العباد میرے لیے کتاب ہے, اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا ہے. ہاں تخریج و تحقیق سے چھپی ہوئی ہے, اس کی بڑی اچھی تحقیق ہوئی ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا. یہ حدیث کی, صحابہ کے اقوال, تابعین کے اقوال, یہ کتاب ہے, بڑی زبردست کتاب ہے. اللہ کرے کوئی آدمی اس کے ترجمے کے لیے کھڑا ہو جائے. دیکھیں اگر اللہ ہمیں موقع دیتا ہے تو شاید ہم اس سے شروع کریں.
تو بہرحال یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ کتاب و علم کا مجموعہ ہے اور اس کا ترجمہ ہونا چاہیے اگر نہیں ہوا تھا.
بھائی یہ بڑا تنگ کر رہے ہیں, انہوں نے سوال کیا کیا حنفی دیوبندی لڑکی سے نکاح جائز ہے یا اہل حدیث لڑکی کا دیوبندی مد سے نکاح جائز ہے؟
نکاح کے معاملات وہ خود طے کر دیں گے, تفصیل کا بعد اگلا سوال کریں.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی معذرت, اصل میں شیخ صاحب یہاں ہمارے شہر میں جو ہے میں ایک دفعہ لائبریری سے کتاب لایا, چار موٹی جلدیں تھیں, اس پہ لکھا تھا فتاوی دیوبند مکمل مدلل. تو جب کتابیں کھولیں گے اس میں نہ قرآن تھی کیوں آئی تھی نہ حدیث تھی, طرف فقہ کی عبارت تھی اور خود ہی سوال ہے خود ہی جواب ہے. بعض یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا غیر مقلد بریکٹ میں لکھا ہے حدیث کے غیر کے ساتھ ان ایمان کا کرنا, بزنس تجارت لین دین, ان کے ساتھ بیٹھنا, میل جول رکھنا اور اس طریقے سے ان سے جو ہے نکاح کرنا, کیا یہ جائز ہے؟ تو آگے رشتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یعنی یہ چیزیں جو ہیں بالکل منع ہیں, اور پھر آگے بریکٹ میں لکھتا ہے لیکن آج کل وہ پہلے والا تعصب نہیں رہا. ظفیر, یہ ظفیر صاحب جو تھے وہ خود ساختہ جو ہے مفتی تھے اس وقت کے جو ہے دیوبند مدرسہ کے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو الزام اتنا بڑا لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں کرنا چاہیے, اور پھر بریکٹ میں لکھتا ہے کہ آج کل پہلے والا تعصب نہیں رہا. ٹھیک ہے, گویا کہ یہ خود کہتا ہے کہ نبی کرم کا وہ مخالف ہے, منکر ہے اللہ کے نبی کی باتوں کا. فل یہ تباہ مکہ جو نار والی بیان والی حدیث جو ہے وہ ان پر صادق آتی ہے, اللہ کریم ان کو ہدایت دے. آئیے تو گڈ بائے پلیز, یہ معاف کرنا سن میں میرا بھائی کھڑا ہو گیا, آن ہو گیا. جی گڈ بائے پلیز, آپ تشریف لائیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ آپ کی بات کو میں جواب دے دیتا ہوں بھائی, کہ وہ جو ہے نا مفتی, چل چھوڑے گڈ بائے, ابھی آپ مائک پر آئیں ادر وائز پھر آپ ذرا آپ جم کر دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ باقی سوال آئندہ ہوں گے, تمام بھائیوں سے معذرت کے ساتھ, اب جو ہے نا وہ چار منٹ رہ گئے ہیں اذان تک. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے جو اتنے جو ہے شوق سے اس کمرے میں رہے ہیں, اور خاص طور پر مجاہد یو کے بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے دن رات ہی کتاب و سنن کی دعوت کو جو ہے نا وہ سر بلند کر رکھنے کا عزم کر رکھا ہے, اور مرد مجاہد کو بھی جو مجھے یہاں پر رہے, ورنہ میں تو اتنا مزدور تھا میں ان سے دور جان جانے کی کوشش رہے گی. انہوں نے پوری محنت کے ساتھ مجھے اس پال تاک میں لے آئے ہیں کافی عرصے سے, تو الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اور باقی میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, اگر کسی ساتھی نے دلیل کے ساتھ بات بتا دی تو میں انشاءاللہ رجوع کروں گا, کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے. اور میں جو ہے آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, تمام مسلمانوں کے لیے, اپنے لیے بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو بھائی فوت ہو گئے ان کے انہیں جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریاں دور کرے, جو مجبور ہیں اللہ مجبوریاں دور کریں, جن لوگوں کو بیچاروں کو ہدایت نہیں, جن کے پاس بدعتی ہیں یا دین سے ہٹے ہوئے, اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.